الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو اس رمضان تفسیر کلاس کے اندر، بلکہ رمضان درس تفسیر کلاس کے اندر، ہم سورہ زمر کی تفسیر ترجمہ وغیرہ پڑھ رہے ہیں معارف القرآن کی جلد نمبر 8 سے، اور کل کی کلاس میں ہم نے آیت نمبر 29 30 اور 31 سے لے کے 35 تک کا ترجمہ پڑھ لیا تھا، جن کی ابھی تلاوت بھی دوبارہ سے کی گئی. تو اب ان کی ہم خلاصہ تفسیر پڑھنا شروع کرتے ہیں، جو کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر بیان القرآن سے مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر نقل کی ہے. تو خلاصہ تفسیر میں ان آیات میں ویسے ترجمہ بھی ریپیٹ ہو ہی جاتا ہے، کیونکہ جو تحت سطور ہوتا ہے، سطر کے نیچے، لائن کے نیچے، وہ ترجمہ ہوتا ہے، اور بریکٹس کے اندر یعنی بین القوسین جو ہوتا ہے وہ اس کی مختصر تفسیر ہوتی ہے، جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے. تو اس میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا کہ غرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء، کہ اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موحد اور مشرق کے بارے میں ایک مثال بیان فرمائی. اللہ تعالیٰ اسٹرک ان ایگزامپل، اسٹرائک کا لفظ جو ہے وہ انگلش میں بھی ایسے ہی استعمال ہوتا ہے جیسے کہ عربی میں ضربہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے مثال بیان کرنے کے لیے. تو ایک مثال بیان فرمائی کہ ایک شخص ہے غلام، ٹھیک ہے، یعنی سلیو. غلام سے عربی کا لفظ غلام جو ہے وہ تو لڑکے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اردو میں غلام کا لفظ جو ہے وہ سلیو کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، عربی میں اس کو عبد کہتے ہیں، ٹھیک ہے، عبد مملوکہ، کہ جس کا کہ کوئی مالک ہوتا ہے، عبد کا، بندے کا. تو بہرحال یہاں پر ایک سلیو کی، ایک غلام کی مثال بیان کری اللہ تعالیٰ نے، کہ یعنی کس بات کو سمجھانے کے لیے، ایک موحد. موحد وہ شخص ہوتا ہے جو کہ توحید پر ہوتا ہے، ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو موحد اور مشرق، مشرق وہ ہوتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں دوسروں کو بھی شریک کرتا ہے. تو ان دونوں کو سمجھانے کے لیے مثال بیان فرمائی ہے. تو کہتے ہیں کہ رجلن فیہ شرکاء متشاکسون، کہ جس میں ایک شخص ہے جس میں کئی ساجھی ہیں. ساجھی مطلب پارٹنرز، ہے نا، جن میں باہم زدہ زدی بھی ہے. باہم زدہ زدی یعنی جو اس کے اونرز ہیں، ملٹیپل اونرز، تو وہ آپس میں بھی نا کوئی پیار محبت سے نہیں رہتے، کوئی ایثار کے جذبے کے ساتھ نہیں رہتے کہ ہاں بھائی تمہارا غلام ہے تو تم لے لو، تم اس سے جو چاہو کام کروا لو، نہیں، بلکہ ضد کرتے ہیں، ایک دوسرے سے جھگڑا کرتے ہیں، کوئرلنگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے کسی ملک کے اگر دو بادشاہ ہو جائیں، تو اب دو بادشاہ آپس میں لڑ رہے ہیں کہ نہیں اس ملک میں یہ قانون چلنا چاہیے، دوسرا کہے نہیں اس میں یہ قانون چلنا چاہیے، اس ملک کی جو پیداوار ہے اس کو فلانی جگہ استعمال کرنا چاہیے، دوسرا بادشاہ کہے کہ نہیں اس کی پیداوار کو تو فلانی جگہ استعمال کرنا چاہیے. تو اس طریقے سے باہم زدہ زدی چلتی ہے. تو یہ ایک مرد کی مثال ہو گئی، ٹھیک ہے.
जिसमें मल्टीपल पार्टनर्स हैं, मल्टीपल ओनर्स हैं उसके, और एक और शख्स है वरजुलन सलमल लिरजुल, कि पूरा एक ही शख्स का गुलाम है, यानी पूरा होलसम जो है वो एक ही शख्स का है ये, ठीक है, इसमें कोई पार्टनरशिप नहीं है, को ओनरशिप नहीं है इसकी। तो क्या इन दोनों की हालत यकसा हो सकती है, है? कि दोनों एक जैसे हो, कि हाँ भाई वो भी तो गुलाम ही है, ये भी गुलाम ही है ना, तो दोनों गुलाम है, तो गुलाम होने की वजह से दोनों एक जैसे हैं भाई, बजाहिर तो दोनों गुलाम हैं। और इस नुक्ता नजर से अगर आप देखें, इस हैसियत से देखें, तो वाकई दोनों एक ही हैं। लेकिन अगर आप थोड़ी गहराई में जाएं, है ना, अगर आप थोड़ा गौर से देखें, तवज्जो दें इन दोनों के हालात के ऊपर, तो क्या इन दोनों के हालात एक जैसे हैं? नहीं, बहुत फर्क है इन दोनों के हालात के अंदर, है ना। बात वही आ जाती है, वही बार बार अल्लाह ताला चूंकि बार बार इसी तरह से हमें समझाते हैं, तो इस वजह से तफसीर की क्लास के अंदर भी बार बार रिपीट करना पड़ता है, पे अटेंशन वाली बात, है ना। आप किसी चीज पे अटेंशन करेंगे, यानी तवज्जो देंगे, अटेंशन पे करेंगे, तो बात समझ में आएगी। अगर ऐसे ही सतही तौर पर गुजर जाएंगे तो बात समझ में नहीं आएगी, है ना, क्योंकि बजाहिर तो मामलात एक जैसे होते हैं, ठीक है। वही उधर आलम हक जो होता है, उसकी भी दाढ़ी होती है, उसने भी सर के ऊपर इमामा बांधा होता है, उसने भी सुन्नत का लिबास पहना हुआ होता है। और एक होता है आलम सू, है ना, उलमाए सू में से जो होता है, उसने भी जो है वो दाढ़ी रखी हुई होती है, उसने भी जो है टोपी पहनी हुई होती है, उसने भी जो है वो जुब्बा पहना हुआ होता है, उसने भी इमामा पहना हुआ होता है, उसके हाथ में भी किताब होती है। तो दोनों के हाथों में किताब, दोनों के जाहिर बिल्कुल यकसां, लेकिन आलम हक और आलम सू के हालात में जमीन आसमान का फर्क होता है। और उसी तरीके से जिस तरह हालात में फिलहाल फर्क होता है, उसी तरीके से जो इनका अंजाम होगा वो भी बिल्कुल फर्क होगा। आलम हक जो है वो जन्नत के अंदर लोगों का इमाम होगा, उसके लिए अल्लाह ताला शहर बसाएंगे, बाकी लोगों के लिए तो खाली घर घर मिलेगा उनको, अवामुन नास को तो जन्नत में घर मिलेगा, आलम हक को तो जन्नत के अंदर पूरा शहर मिलेगा, है ना। और न जाने क्या क्या उसकी फजाइल हमें हदीस मुबारक से पता चलते हैं। जबकि आलम सू का, आलम बातिल का क्या हाल होगा, कि वो सबसे पहले जहन्नुम में डाला जाएगा, सबसे पहले जहन्नुम में डाला जाएगा। हालांकि दुनिया के अंदर दोनों के बजाहिर अहवाल एक जैसे नजर आते हैं, लेकिन डिटेल्स में फर्क है। तो डिटेल किसको समझ में आएगी, किसको नजर आएगी, जो गौर से बात को देखेगा, है ना, तफसील में जाएगा, ऊपर से ब्राउज करके नहीं गुजर जाएगा, या ये कि सिर्फ YouTube वीडियोस की बुनियाद पे अपनी जिंदगी के फैसले नहीं करेगा। उधर से किसी ने वीडियो भेज दी, इसने एक एक अपना एक तसव्वुर बना लिया, उधर से किसी और ने वीडियो भेज दी, उसने तसव्वुर बना लिया उसको सुन करके, ऐसा इंसान नहीं पहुंच सकता हकीकत तक, ठीक है। तो यही इन दोनों गुलामों का भी यही हाल है कि इन दोनों के अंदर बहुत फर्क है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या इन दोनों की हालत यकसा हो सकती है, हमसे सवाल करते हैं, ठीक है ना। यानी सवाल करने से क्या होता है कि जो मसूल होता है, जिससे सवाल किया जाता है ना, आप उसको आप उसको ट्रिगर कर रहे होते हैं, आप उसके उसको सोचने के लिए मजबूर कर रहे होते हैं कि भाई तुम सोचो, तुम गौर करो। इसी वजह से अक्सर लोग क्लास में बैठते हैं और पूरा एक घंटा गुजर जाता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। इसी वजह से जब अल्लाह ताला दिन में डालता है तो बीच में सवाल भी करते रहते हैं कि भाई जरा जागें, आप भी तो कुछ पार्टिसिपेट करें ना, है ना, किसी बात का जवाब दें। हालांकि पता होता है कि ये बात पहले हो चुकी है और आपको पता, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए इस तरह के सवाल की जरूरत होती है जगाने के लिए। तो अल्लाह ताला भी हमें जगा रहे हैं, हल यस्तवियानी मसला, क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? और फरमाते हैं कि और जाहिर है कि ये दोनों बराबर नहीं हो सकते, तो ये बात तो रोज रोशन की तरह आया है। एक तवज्जो देने वाले शख्स के लिए ये बात जाहिर है, ठीक है। क्यों, कैसे? अब तफसीरन हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह बयान कर रहे हैं कि जी पहला शख्स तो तकलीफ में है और हमेशा मुतहय्यर रहता है, है ना, मुतहय्यर यानी हैरत में रहता है हर वक्त कि किसका कहना मानूं, किसका ना मानूं, है ना, किसकी मानूं, किसकी ना मानूं। जबकि दूसरा आराम में है कि एक ही शख्स से ताल्लुक है उसका, है ना। बस पहली मिसाल मुशरिक की है कि हमेशा डानवा डोल रहता है, हर वक्त डोलता रहता है, جیسے ایک لوٹا ہوتا ہے بے پیندے کا لوٹا. بے پیندے کا لوٹا کیا ہوتا ہے؟ پیندہ کہتے ہیں نیچے جو ایک فلیٹ سرفیس لوٹے کے نیچے ہوتی ہے, یا کسی بھی جیسے مٹکا ہے نا, یا کوئی بھی بال ہے, تو بال کے نیچے کوئی پیندہ نہیں ہوتا. تو بال کو آپ کہیں پہ رکھ دیں وہ رول ہوتی رہے گی ہر وقت, ہے نا, ادھر سے لات پڑی ادھر رول ہو گئی, ادھر سے لات پڑی ادھر رول ہو گئی. یہ بال کا حال ہوتا ہے, یہ بے پیندے کے لوٹے کا حال ہوتا ہے. لیکن جس کے اندر پیندہ بنا دیں آپ, نیچے کی ایک فلیٹ سرفیس بنا دیں, تو پھر وہ ثابت قدم ہو جاتا ہے, وہ کھڑے ہونے کے قابل ہو جاتا ہے, ہے نا. تو ایسے مشرق قسم کے انسان کی جس کے کہ کو پارٹنرز ہوں, جس کے کو اونرز ہوں, تو وہ تو ہمیشہ ڈھانوا ڈول رہتا ہے, کبھی غیر اللہ کی طرف دوڑتا ہے کبھی خدا کی طرف. یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ خدا کی طرف کبھی بھی نہیں دوڑتا, یہ خدا کو کبھی بھی یاد نہیں کرتا, ایسا نہیں ہے, ہے نا. قرآن میں دیگر مقامات میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ جب ان کی کشتی جو ہے بھنور میں پھنستی ہے تو یہ سب اپنے معبودوں کو چھوڑ کر کے ایک خدا کو پکارتے ہیں, ہے نا, حالانکہ مشرک ہیں لیکن ایک خدا کو پکارتے ہیں اس وقت. اسی طریقے سے منافق کا حال اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں لیکن ولا یذکرون اللہ الا قلیلا, کرتے ہیں یہ اللہ کا ذکر لیکن بہت تھوڑا ذکر کرتے ہیں, رائٹ. تو اللہ تعالیٰ کا جو تصور ہے, اللہ تعالیٰ کی جو پہچان ہے نا, وہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے اندر ڈال کے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے, یہ تو ہماری فطرت میں شامل ہے, ٹھیک ہے. لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ اس دنیا کے اندر ہم اس پہچان کو, اس فطرت کو کتنا اپنے اوپر غالب کرتے ہیں یا ہم اس کو مغلوب کر کے رکھتے ہیں. تو ایک مومن جو ہوتا ہے وہ اس فطرت کو غالب کر لیتا ہے اپنے اوپر, وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کی کوشش کرتا ہے یا کرتا ہے, ٹھیک ہے. اور جو کافر ہوتا ہے, مشرک ہوتا ہے یا فاسق و فاجر ہوتا ہے, وہ اس فطرت کو مغلوب کر دیتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کو اس فطرت کی وجہ سے کبھی کبھی یاد کرتا ہے, جب ضرورت پڑ گئی, بس ایسی ضرورت جب اس کو دوسروں کی طرف سے مایوسی ہو گئی, صرف اس وقت اللہ کو یاد کرے گا, پھر اس کے بعد بھول جائے گا, جیسے کہ پیچھے بھی ہم انہی آیات کے اندر پڑھ چکے ہیں, ہے نا. پھر وہ مصیبت کو بھول جاتا ہے اس کے بعد, اور اس کے بعد پھر اپنے پروردگار کو بھول جاتا ہے. تو کبھی غیر اللہ کی طرف دوڑتا ہے کبھی خدا کی طرف. پھر غیر اللہ میں بھی ایک پر اطمینان نہیں ہوتا اس کو. دیکھیں کیا اتنی گہری اور اتنے وسیع مفہوم ہے اس ایک آیت کے کہ اللہ نے توفیق دی تو ابھی دیکھیں ایک گھنٹہ اس کے اوپر لگتا ہے کہ ہم آگے بھی بڑھیں گے, پتہ نہیں, ٹھیک ہے. عجیب, یعنی بہترین مثال ہے. ایک غیر اللہ پر بھی ایک پر اطمینان نہیں ہوتا, یعنی چونکہ اس بندے کی جو نیچر ہے نا وہ ہے انسیٹلڈ نیچر, ہے نا, کروکڈ قسم کی نیچر ہے اس کی, ہے نا. تو اب جو ہے نا, یہ نہیں کہ وہ کسی غیر اللہ میں سے بھی کسی ایک کو مان لے کر کے چلے, نہیں, ایک کو بھی لے کے نہیں چلتا. وہ بھی کبھی ادھر مشورے کر رہا ہے, کبھی ادھر پوچھ رہا ہے, کبھی ادھر پوچھ رہا ہے, کبھی ادھر پوچھ رہا ہے. تو کیا فرماتے ہیں کہ غیر اللہ میں بھی ایک پر اطمینان نہیں ہوتا اس کو, کبھی کسی کی طرف رجوع کرتا ہے, کبھی کسی کی طرف رجوع کرتا ہے, کبھی کسی آئیڈیالوجی کی طرف, کبھی کسی اور آئیڈیالوجی کی طرف, کبھی کسی کو اپنا بڑا بنا لیتا ہے, کبھی کسی کو اپنا بڑا بنا لیتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب یہ ایک ایسی مثال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ فرماتے ہیں کہ اس سوال کا جواب کفار بھی اس کے سوا نہیں دے سکتے کہ غلام مشترک بڑی مصیبت میں رہتا ہے نا. جو کئیوں کا غلام ہوتا ہے, آپ میں سے جو لوگ ہماری دین اسینشلز کی تفسیر کی کلاس کے اندر ہیں اور وہ سنتے بھی ہیں, تو ان کو یاد ہوگا کہ کچھ دن پہلے اس ٹاپک پر بڑی تفسیر سے بات ہوئی تھی سورہ قمر کی تفسیر کے اندر, ہے نا, کہ ہماری جو بڑی یعنی جو بزرگ خواتین ہیں نا وہ اس طرح سے بات کرتی تھیں, کئیوں, کئی لوگوں, تو وہ کئی اور لوگوں کو جوڑ کر کے پڑھتی تھیں, کئیوں, ہے نا. تو جو کئیوں کا غلام ہوتا ہے, جو کئیوں سے کرتا رہتا ہے اپنا پوچھنے کا معاملہ, تو وہ بڑی مصیبت میں رہتا ہے, ہے نا. اس لیے ان کفار پر بھی حجت تمام ہو گئی. یعنی یہ ایک ایسا یونیورسل پرنسپل ہے, ایک ایسی ہیومن ورچو ہے کہ جو کہ یونیورسل ہے, ہر انسان اس بات سے انکار نہیں کر سکتا, کوئی انسان اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ کئیوں کا غلام مشترک بڑی مصیبت میں رہتا ہے. تو اب ان کفار کے اوپر حجت تمام ہو گئی کہ بھئی ایک ایسی دلیل استعمال کر لی کہ جو کہ یہ بھی ڈینائی نہیں کر سکتے, ہے نا, اسی کو کہتے ہیں اتمام حجت, یعنی حجت تمام ہو گئی ان کے خلاف, حجت تمام ہو گئی. تو اس اتمام حجت پر فرمایا الحمدللہ, یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو, اس کے بعد ایک بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ ایک کیا کہتے ہیں اس کو, نحو کے اندر شروع میں پڑھتے ہیں بالکل, جملہ متعارضہ ہے نا, کہ جیسے بات کچھ چل رہی تھی اور ایک دم سے بات کو چھوڑ کر کے ایک نئی بات کر دی اور پھر اس کے بعد پرانی بات شروع کر دی. جیسے آپ کہیں رسول اللہ نے یہ فرمایا ہے نا, تو یہ کلام چل رہا ہے نا, تو رسول اللہ نے فرمایا, لیکن ہم کیا کرتے ہیں, جیسے ہمیں کرنا چاہیے کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے نا, تو یہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جملے کا حصہ تو نہیں ہے, یہ کیوں ہم ڈال رہے ہیں, یہ تو ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی وجہ سے, ادب کی وجہ سے ڈال رہے ہیں, لیکن جملے کا تو یہ حصہ نہیں ہے نا, تو اس کو جملہ متعارضہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پر یہ ہے نہیں جملہ متعارضہ, لیکن ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ ایک دم سے مثال بیان کرتے کرتے الحمدللہ کہاں سے بیچ میں آ گیا. تو مفسر فرما رہے ہیں, بتا رہے ہیں اس کا جواب کہ الحمدللہ کیوں فرمایا, کہ دیکھو اتمام حجت ہو گئی, ایسا ان کو چت کیا ہے قرآن نے اپنے دشمنوں کو, اپنے نام ماننے والوں کو ایسا ہرایا ہے, اسی کو عاجز کرنا بھی کہتے ہیں, ایسا عاجز کیا ہے کہ اس کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ الحمدللہ فرما رہے ہیں, یعنی اپنی تعریف بیان فرما رہے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی اور کی تھوڑی تعریف بیان فرمائیں گے, اللہ تعالیٰ سے بڑا اللہ تعالیٰ کے علاوہ تو کوئی ہے ہی نہیں تعریف والا. ٹھیک ہے نا, تو اللہ تعالیٰ اپنی تعریف خود الحمدللہ اپنا نام استعمال کر کے فرماتے ہیں, حق ثابت ہو گیا. ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی یہ لوگ قبول نہیں کرتے, بات وہی آ گئی ہے نا, اٹینشن دیں گے تو قبول کریں گے نا, اور اپنے اندر سے ضد کو اور انانیت کو, عناد کو, دشمنی کو, اپنی خواہشات کو نکالیں گے تو قبول کریں گے نا, لیکن یہ لوگ تو نکالنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو پھر بل اکثرہم لا یعلمون, نہیں سمجھتے ان میں سے اکثر لوگ, ہاں کچھ لوگ سمجھ جاتے ہیں جو کہ اپنی انانیت کے اوپر قدم رکھ لیتے ہیں, جو کہ یعنی کر لیتے ہیں قربانی, دے دیتے ہیں قربانی, وہ سمجھ جاتے ہیں یہ والی بات, باقیوں کے نہیں سمجھ میں آتی یہ بات. ٹھیک ہے, تو اب جو یہ مثال بیان فرمائی ہے نا, اس مثال میں جو ایک عقیدے کے لیول کی تفسیر ہمیں ملتی ہے وہ تو 100% وہی ہے. ٹھیک ہے, کہ مشرک اور موحد شخص کے درمیان کی یہ مثال ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس مثال کو اگر ہم اور آگے لے کر کے جائیں, اس سے اشارہ ہمیں کیا کیا نہیں ملتا, وہ کیا کہ دیکھیں ایک شخص, ٹھیک ہے بھائی ہم الحمدللہ اللہ کا شکر ہے سارے کے سارے مسلمان ہیں, ہے نا, سارے کے سارے جو ہیں وہ توحید کے اوپر ہیں. ٹھیک ہے نا, عملی طور پر دو چار اگر شرکیہ کام کوئی کرتا بھی ہو تو بھی وہ کافر تو نہیں ہو جاتا نا, عملی طور پر اگر کرتا ہو, عقیدے کے طور پر نہ کرتا ہو تو پھر وہ کافر نہیں ہو جاتا, وہ مسلمان ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو الحمدللہ سارے مسلمان ہیں یہاں پر اور سارے ہی عقیدتاً موحد ہیں. تو اب ہمارے لیے یہ کیا, یہ بات, یہ جو مثال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے, کیا یہ ہمارے لیے کوئی قصہ کہانی ہے کہ ہاں بھائی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مشرکوں کے بارے میں ایک ہمیں ایک قصہ بتا دیا, ایک مثال بتا دی ہے تاکہ ہمیں پتا چل جائے کہ مشرک یہ کام کیا کرتے ہیں, بس ایک علمی بات ہے, اس کے بعد ہم اس کے اوپر گزر جائیں گے, کوئی ہدایت نہیں لیں گے اس سے, کیا ہم کیا اپنے لیے کوئی ہدایت نہیں لیں گے اس سے, یا قرآن کو صرف کتاب القصص کے طور پر ٹریٹ کریں گے کہ کہانی کی کتاب ہے, مشرکوں کی کہانیاں پڑھتے رہتے ہیں اس کے اندر ہم, ہے نا, کہانیوں کی کتاب ہے نعوذ باللہ. نہیں, یہ کہانیوں کی کتاب تو خالی نہیں ہے نا, کہانیاں تو ہیں اس کے اندر, لیکن ہدایت کے لیے ہے نا, پڑھنے والے کی ہدایت کے لیے ہے نا. تو اب اس میں سے ہم اپنے لیے کیا ہدایت لیں گے, وہ کیا ہے کہ دیکھیں کوئی بھی شخص ایسا اگر ہوتا ہے کہ جو کہ اس کیفیت میں رہتا ہے کہ وہ ڈیسائیڈ نہیں کر پاتا کہ جی اس کو کس کو فالو کرنا چاہیے, کس کی بات ماننی چاہیے, ہے نا, ایسا شخص جو ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ مصیبت میں رہتا ہے, ہمیشہ مصیبت میں رہتا ہے. ٹھیک ہے, تو دین اسلام نے جو ہے نا وہ ہمیں جو طریقہ دیا ہے نا, وہ طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو یکسو کریں, جو ہمیں اشارہ مل رہا ہے اس میں کہ ہمیں بھی اپنی ذاتی زندگی, ایون مسلمان ہوتے ہوئے بھی ہم اپنے آپ کو یکسو کریں, ہم ہر وقت جو ہے وہ ڈسٹریکٹڈ نہ رہیں, چاہے بے شک اچھی باتوں میں ہی ہو، اچھے سورسز میں ہی ہو، لیکن ڈسٹریکشنز جو ہوتی ہیں نا وہ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی، وہ ہر وقت جو ہے وہ کنفیوز رہتا ہے کہ مجھے کرنا کیا چاہیے، یہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں، وہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں، وہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں، یہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں، تو میں کیا کروں اس کے اندر؟ ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے نا ایک سکسیسفل انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے راستے کو متعین کرے، ایون حق کے راستوں میں بھی ایک راستہ پکڑ کر کے چلے، حق کے ایک سے زیادہ راستے ہوتے ہیں، صراط المستقیم جو ہے وہ تو نبی علیہ السلام کا راستہ ہے، اور کیا ہے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ٹھیک ہے نا، تو یہ تو ایک اوور آل جو پکچر اللہ تعالیٰ نے کھینچی ہے وہ کیا ہے کہ یہ انعمت علیہم، یہ ان لوگوں کا راستہ ہے کہ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، ٹھیک ہے، لیکن ایک انڈیویجول جو ہوتا ہے، ایک انفرادی شخص جو ہوتا ہے جس کا کہ اتنی علم نہیں ہوتا، جس کے پاس جتنی جس کے پاس اتنی گہرائی نہیں ہوتی کہ وہ پک اینڈ چوز کر سکے، تو اس کے لیے خیر کیا ہوتی ہے کہ وہ ایک راستے کو متعین کر لے اور اسی کے اوپر چلتا رہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس کے پاس اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ ہر وقت جو ہے وہ ہر معاملے کے اندر ملٹیپل اوپینینز لے اور پھر ان ملٹیپل اوپینینز کے اندر سے جو ہے وہ کوئی اپنے لیے پسند کرے راستہ کہ مجھے کون سے والے اوپینین پہ چلنا چاہیے، ٹھیک ہے، تو جو تفصیلات ہیں نا تو ان کے اندر جیسے کہ پیچھے بات ہو چکی ہے کہ اپنے امام متعین کر کے پھر ان کی تقلید کر کے انسان زندگی گزارے، ٹھیک ہے، جیسے کہ فقہ کے اندر جو مین مذاہب ہیں، مین وہ ہیں چار، مالکی، شافعی، حنبلی اور حنفی، ٹھیک ہے، اب یہ چاروں حق پر ہیں، چاروں نے اپنی نیک نیتی کے ساتھ اور اپنے وسیع علوم کی بنیاد پر فقہ مرتب کری، فقہ کو کمپائل کیا، یعنی یہ سیٹ آف رولنگز جس کو فقہ کہتے ہیں یہ انہوں نے اپنی نیک نیتی اور اپنے وسیع علوم کی بنیاد پر یہ فقہ کمپائل کری، یہ فقہ کیا ہے، فقہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، فقہ کا مطلب یہ ہوتا ہے، ویسے تو لفظی مطلب ہوتا ہے انڈرسٹینڈنگ، سمجھ، لیکن یہ جو ایک پوری کی پوری ایک لٹریچر بنی ہوئی ہے نا، یہ حنفی فقہ، یہ شافعی فقہ، یہ مالکی فقہ، یہ حنبلی فقہ، تو یہ کیا ہے، حقیقت اس کی کیا ہے، یہ سمجھ ہے اس بات کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کیا ہے، ٹھیک ہے، جیسے آسان سی ایک بات، مثال نماز پڑھنا، تو نماز تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھی اور کوئی اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، ٹھیک ہے، لیکن نماز پڑھنے میں جو افعال ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، تو ان میں سے سنت کون سے والے افعال ہیں اور کون سے والے افعال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے لیکن وہ سنت نہیں ہیں، کون سے افعال سنت ہیں اور کون سے افعال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے وہ سنت نہیں ہیں، کیا مطلب سنت نہیں ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا وہ سنت کہلاتا ہے نا، تو پھر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو افعال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے وہ سنت نہیں ہیں اور باقی افعال جو ہیں وہ سنت ہیں، کیا فرق ہے ان دونوں میں، جی ٹھیک ہے، کلاس کے دوران جو ہم کبھی کوشچن کر لیا کرتے ہیں تو اس کوشچن کا کوئی جواب دے گا کہ نبی علیہ السلام کے تو سارے افعال ہیں لیکن کچھ سنت ہیں کچھ سنت نہیں ہیں، کیا مطلب، جی عادت کیا تھی وہ سنت ہیں، ٹھیک ہے، چلیں عادت کا لفظ بھی ذرا ایکسپلینیشن طلب ہے کیونکہ عادت کا مطلب یہاں پر اتنا آسانی سے ہم اپلائی نہیں کر پاتے نا، جو افعال کسی مصلحت کے تحت کیے گئے وہ کیا ہیں، سنت ہیں کہ سنت نہیں ہیں، جو ہمیشہ کرتے تھے وہ سنت ہیں، ادر وائز مستحب ہیں، نہیں مستحب کا لفظ ہر جگہ نہیں اپلائی کر سکتے، جو دائمان کیے دائمن کیے وہ سنت ہے، دائمن کیے، ہمیشہ, یعنی جن کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوام کیا اکثریت کے ساتھ ان 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 افعال کو کیا نماز کے اندر, تو وہ افعال سنت کہلائیں گے. اور کبھی کسی عمل کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایکسیپشنلی کر لیا, ہے نا, استثنائی طور پر کر لیا, تو وہ سنت نہیں کہلائیں گے اگرچہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کام کیا. ٹھیک ہے, تو یہ جو فقہوں میں جو ڈفرینسز ہیں نا, وہ یہی ڈفرینس ہے کہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ انہوں نے جو تحقیق کری, بے انتہا ان کا مطلب بہت علم تھا ان کا, انہوں نے تحقیق کری اور تقویٰ بھی ان کا بہترین تھا, یعنی جھوٹ بھی نہیں بولتے تھے, بالکل سچے آدمی تھے. لیکن ان کی تحقیق کیا تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اکثر اوقات جو ہے, یعنی بطور سنت کے اپنے ہاتھ جو ہے نا وہ سینے کے اوپر باندھے, ٹھیک ہے, اور رکوع کرتے ہوئے رفع یدین کیا, یعنی اپنے ہاتھوں کو دونوں ہاتھوں کو اوپر اٹھایا جس طرح تکبیر میں اٹھاتے ہیں. یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق تھی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کیا تھی کہ نہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بے شک رفع یدین کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اوپر بھی باندھے ہیں, لیکن عادتاً نہیں باندھے, ہے نا, اکثریت میں معاملہ ایسا نہیں تھا بلکہ ایکسیپشنلی ایسا کام کیا. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے ان کے نزدیک سنت جو ہے وہ نماز کے اندر ہاتھ ناف کے اوپر باندھنا ہے, اور ان کے نزدیک سنت جو ہے وہ رفع یدین نہ کرنا ہے, ہے نا. تو اس طریقے یہ فرق ہے بیسیکلی فقہوں کے درمیان, سنتوں کا فرق ہے کہ بھئی وہ کہتے ہیں یہ سنت ہے, یہ کہتے ہیں یہ سنت ہے, لیکن جو دوسرے اعمال تھے ان کو بھی یہ منع نہیں کرتے کہ نہیں نہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو کبھی ایسا نہیں کیا, یہ نہیں کہتے, بلکہ صرف یہ کہتے ہیں کہ نہیں سنتی, یعنی عادتاً ایسا کام نہیں کیا. ٹھیک ہے, تو اب نا یہ جو دو فقہ بن گئی نا, تو اب اس کے اندر جو ہے وہ ایک عام انسان کی جو کہ ایک فقی کے درجے پہ فائز نہیں ہے, مجتہد کا مقام نہیں رکھتا, تو اس کے لیے خیر کیا ہے کہ وہ جو ہے وہ کسی ایک فقی کو فالو کرے, وہ ملٹیپل فقہا کو فالو کرنے کی کوشش نہ کرے, کیونکہ ملٹیپل فقہا کو فالو کرنے کی کوشش کرے گا نا تو اس کے اندر کیا ہوگا کہ وہ پھر پک اینڈ چوز کرنے والا بن جائے گا, اور یہ کام جو ہے پھر اس کا نفس کر رہا ہوگا, کیونکہ نہ تو اس کے پاس ایسا تقویٰ ہے اور نہ اس کے پاس جو ہے وہ علم کی گہرائی ہے. تو اب اس کو کون سی چیز گائیڈ کر رہی ہوگی, اس کو نفس گائیڈ کر رہا ہوگا, اور اس میں جو ہے نا پھر وہ ایک, یعنی اس کا نفس جو ہے نا پھر اس کیفیت کی وجہ سے, یعنی یہ جو وہ عمل کر رہا ہے نا, اس عمل کی وجہ سے اس کا نفس جو ہے نا وہ کبھی بھی سیٹل نہیں ہو سکے گا. جب سیٹل نہیں ہو سکے گا تو وہ مصیبت میں رہے گا, وہ مصیبت کی کیفیت میں رہے گا. ٹھیک ہے, نفس کو مطمئن بنانے کے لیے لازمی ہے کہ اس کو ایک راستے کے اوپر, حق راستوں میں سے ایک راستے کے اوپر چلایا جائے. ٹھیک ہے, تو ادروائز وہ کبھی مطمئن نہیں ہوگا بلکہ وہ مصیبت میں رہے گا. ٹھیک ہے, تو اسی طریقے سے نا یہ چیز جو ہے وہ اور بھی زیادہ وسیع ہوتی ہے, کہ مثال کے طور پر ایک بالکل دنیاوی طور پر آپ ایک مثال لے سکتے ہیں کہ جیسے آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا, انگریزی زبان کا لفظ ہے اسپلٹ پرسنالٹی. اسپلٹ پرسنالٹی, اسپلٹ پرسنالٹی کیا ہوتی ہے, یہ اس پرسنالٹی کو یا اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو کہ کسی ایک ماحول میں جاتا ہے نا, تو وہاں پر جو چیز چل رہی ہوتی ہے وہ اسی کو فالو کرنا شروع کر دیتا ہے. پھر اس کے بعد وہ اس ماحول سے جب کسی دوسرے ماحول میں جاتا ہے تو وہاں پر جو چیز چل رہی ہوتی ہے وہاں پر وہ اس کے مطابق, ہے نا, یعنی جس طرح گرگٹ رنگ بدلتا رہتا ہے نا اپنے ماحول کی طرح سے, اسی طریقے سے یہ اسپلٹ پرسنالٹی بھی ایسے ہی رنگ بدلتی ہے. ٹھیک ہے, گھروں کے اندر بچے, دیندار گھرانوں کے بچے خاص طور پر ان کے ساتھ یہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ اگر ان کے گھر کے اندر دین کے اوپر صحیح معنوں میں عمل نہیں ہو رہا ہے, ظاہری طور پر خالی عمل ہو رہا ہے, باطنی طور پر عمل نہیں ہو رہا, تو ایسے بچے جب گھر میں رہتے ہیں نا تو اپنے ماں باپ کے پریشر کی وجہ سے یا اپنے ماحول کے خاندانی پریشر کی وجہ سے وہ گھر کے اندر جو ہے وہ دیندار بن کر کے رہتے ہیں, لیکن جب وہ اسکول کالج میں جاتے ہیں تو وہاں پر تو گھر والا ماحول نہیں ہوتا, تو اب وہاں پر جا کر کے نا جیسے دوست جیسی دوستیاں ویسی بن جاتے ہیں. پھر اس کے بعد تھوڑے بڑے ہوتے ہیں تو جب گھر سے نکل کر کے وہ یونیورسٹی جاتے ہیں یا جو ہے وہ کسی ورک پلیس میں چلے جاتے ہیں,
تو اب وہاں پہ جیسا ماحول ہے وہ ویسے بن جاتے ہیں، لیکن جب گھر واپس آتے ہیں تو پھر سے دیندار، پھر سے تمیزدار۔ تو یہ چیز کیا ہوتی ہے، اسی کو سپلٹ پرسنالٹی کہتے ہیں۔ اور یہ سپلٹ پرسنالٹی کوئی پازیٹیو چیز تو نہیں ہے نا، یہ تو انتہائی نیگیٹو چیز ہے نا۔ تو یہ شخص سپلٹ پرسنالٹی کا شکار کیوں ہو گیا ہے؟ کیونکہ وجہ کیا ہے کہ اس کی زندگی کو گائیڈ کرنے والا کوئی ایک نہیں ہے، ہے نا؟ یہ جس ماحول میں جاتا ہے وہی ماحول جو ہے، جس ماحول میں جاتا ہے وہی ماحول اس کو ڈومینیٹ کر لیتا ہے، اس کا امام بن جاتا ہے، اس کا مقتدا بن جاتا ہے، اس کا لیڈر بن جاتا ہے، اور یہ اسی ماحول کو فالو کرنا شروع کر دیتا ہے، ہے نا؟ گھر کے اندر جو ہے وہ بظاہر دیندار ماحول تو اس کو فالو کرنا شروع کر دیتا ہے، باہر جاتا ہے تو وہاں پر دنیا دار ماحول تو اس کو فالو کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ جو فالو کرتا ہے، تو بھائی کوئی لیڈر ہوتا ہے تو اس کو بندہ فالو کرتا ہے نا۔ تو وہاں پر کوئی لیڈر ہوتا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کوئی لیڈر ہو سکتا ہے کالج یونیورسٹی کے اندر کوئی لیڈر بھی اس نے بنا کے رکھا ہوا کہ جس کو کہ یعنی باقاعدہ انسان کی شکل میں لیڈر ہے یونیورسٹی کے اندر، اس کو یہ فالو کر رہا ہے، اور گھر کے اندر جو ہے وہ ابا محترم کو فالو کر رہا ہے۔ تو ادھر ایک لیڈر ہے، ادھر دوسرا لیڈر ہے۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یونیورسٹی میں کوئی لیڈر نہیں ہے، بس یہ جو ہے وہ دوستوں کی محفل کے اندر بس گوئنگ ود دا فلو، ہے نا؟ جیسے وہ ہرڈ مینٹیلٹی، آج کل جس کو ہرڈ امیونٹی، خیر پتہ نہیں امیونٹی کا تو لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہرڈ مینٹیلٹی ہوتی ہے، ہے نا، بھیڑ چال چلنا جس کو اردو میں کہتے ہیں۔ تو اب بھیڑ چال جو یہ چل رہا ہے، تو اس میں اس کا لیڈر کون ہے؟ بظاہر تو کوئی لیڈر نہیں ہے، یونیورسٹی کے اندر جو یہ بھیڑ چال چل رہا ہے اپنے دوستوں کی محفل کے اندر، تو وہاں پہ اس کا لیڈر کون ہے؟ وہاں پہ اس کا لیڈر جو ہے وہ ایک چھپا ہوا شخص ہے، نظر نہیں آ رہا، لیکن یہ شخص جو ہے نا وہ اصل میں شیطان کو فالو کر رہا ہے نا، اور گھر کے اندر بظاہر ابا کو فالو کر رہا ہے، لیکن اصل میں تو گھر میں بھی یہ شیطان کو فالو کر رہا ہے۔ ابا کو تھوڑی فالو کر رہا ہے، ابا کو تو یہ ظاہری طور پر خوش کر رہا ہے نا، گھر میں بھی یہ شیطان کو ہی فالو کر رہا ہے، کیونکہ شیطان اس کو یہ سمجھا رہا ہے کہ بیٹا تم گھر میں جو ہے نا وہ ابا کی مان کر کے چلو، اگر تم نے ابا کو ناراض کر دیا نا گھر کے اندر، تو ابا تمہاری لگائیں گے ٹھکائی، اور ہو سکتا ہے تمہارا یونیورسٹی جانا ہی بند کر دیں، ہے نا، تمہارا یونیورسٹی جانا ہی بند کر دیں، پھر تم اپنے دوستوں کے ساتھ کیسے وقت گزارو گے؟ تو بہتر یہ ہے، مصلحت اس میں یہ ہے کہ گھر میں تو ابا کی مان کر کے چلو، لیکن حقیقت میں یہ ابا کی مان کے نہیں چل رہا، اس کا دل تو ابا کی اقتداء کے لیے تیار نہیں ہے، اصل میں تو یہ گھر میں بھی شیطانی کی مان کر کے چل رہا ہے نا، ہے نا؟ تو اسی طریقے سے جیسے آپ نے لکھا پرائیویٹ میسج میں کہ یہی انسان پھر منافق بن جاتا ہے۔ سپلٹ پرسنالٹی کا لفظ انگریزی میں اسی قسم کی پرسنالٹی کے لیے استعمال ہوتا ہے جو کہ منافق پرسنالٹی بن چکی ہوتی ہے۔ جہاں جاؤ ڈو ایز دا رومنز ڈو، ہے نا، وین ان روم ڈو ایز دا رومنز ڈو، ہے نا، یہ انگریزی کا ایک اور محاورہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو بھائی یہ جو ہے نا سپلٹ پرسنالٹی ہو یا ملٹیپل امام بنائے ہوئے ہو، چاہے بے شک امام شافعی، امام مالک، امام حنبل جیسے امام کیوں نہ بنائے ہو، اگر آپ نے ملٹیپل بنائے ہوئے ہیں تو یو ول اینڈ اپ فالوئنگ نفس اینڈ شیطان۔ اصل میں آپ نفس و شیطان ہی کو فالو کر رہے ہیں، آپ امام شافعی، امام مالک، امام حنبل کو فالو نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی وجہ سے تقلید، جیسے پیچھے بات ہو چکی ہے، تقلید کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اندھی تقلید سے منع کیا گیا، جس کی تفصیل ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، کر چکے ہیں، لیکن تقلید سے منع نہیں کیا گیا، تقلید تو لازمی ہے، لازمی ہے تقلید، ٹھیک ہے؟ تو اسی طریقے سے جو کچھ لوگ ہیں، کچھ لوگ آپ میں سے جو کہ تزکیہ نفس کے راستے کے اوپر چلنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی اپنے نفس کو مزکی کر لیں، اپنے نفس کی اصلاح کر لیں، اپنے قلب کو جو ہے وہ صاف کر لیں، ٹھیک ہے نا، لیکن ارادے تو بڑے کرتے ہیں، کسی شیخ کے ساتھ جو ہے وہ اپنا اصلاحی تعلق بھی بنا لیتے ہیں، ہے نا، اوپر اوپر سے بیت کے کلمات پڑھ لیے، اصلاحی تعلق بنا لیا، پیر صاحب کہنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے، لیکن اپنے معاملات کے اندر وہ پھر مشورے ادھر سے بھی ادھر سے بھی، تم بھی تو بتاؤ میں کیا کروں، تم کیا کہتے ہو کہ میں کیا کروں، آپ بھی بتائیں کہ جی مجھے کیا کرنا چاہیے، آپ کیا کہتے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے، آپ کی کیا، یہ کیا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں مشورہ شاپنگ، ہے نا، شاپنگ فار مشوراز۔ تو ایسا جو سالک بھی ہوتا ہے نا، یہ سلوک کے راستے کے اوپر چلنے والا نہیں ہوتا، یہ نام لگا ہوا ہے اس کا سالک یا سالکہ، اصل میں تو یہ نفس و شیطان کے راستے پہ چل رہا ہے یا چل رہی ہے نا. تو اس طریقے سے تو یہ کہیں نہیں پہنچ سکتے، کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتے. ٹھیک ہے، تو یکسو ہونے بغیر تو ایک مسلمان بھی تزکیہ نفس نہیں کر سکتا اپنا. ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ تو ہر وقت کبھی کسی کبھی کسی کبھی کسی. ٹھیک ہے، اور پھر ظاہر ہے جب کسی سے مشورہ لے گا تو اس کے بعد پھر ایسا کوئی تھوڑی ہوتا ہے کہ فری میں مشورہ دیا جاتا ہے، فری میں مشورہ کوئی نہیں ہوتا. ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ آپ سے پیسے چارج نہ بھی کر رہے ہو نا تو ہم سمجھتے ہیں کہ جی فری مشورہ ہے. نہیں، مشورہ جب کوئی دیتا ہے نا تو پھر وہ آئی ایم ایف کی طریقے سے اپنی کنڈیشنز بھی لگاتا ہے، ایکسپیکٹیشنز بھی لگاتا ہے کہ جی آپ نے اس کے مشورے کے اوپر کتنا عمل کیا. ہے نا، آئی ایم ایف دیتی ہے نا آپ کو ایک پلان، تو پھر اس کے بعد وہ ساتھ ساتھ شرطیں بھی لگاتی ہے. آج کل وہ فٹے منہ والے جو لوگ آئے ہوئے ہیں، فٹف، جن کو خوش کرنے کے لیے ہم اوپر نیچے پاگل دیوانے ہوئے چلے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو وہ پھر اپنی شرطیں بھی لگاتے ہیں، مدرسوں کو بند کرو، مولویوں کو ذرا لگام دو، تو ان کی یہ بھی ماننی پڑتی ہے پھر اس کے بعد. ہے نا، تو بھائی مشورہ دینے والا تو کچھ ایکسپیکٹیشن بھی رکھتا ہے. تو جب وہ ایکسپیکٹیشن رکھتا ہے نا، جیسے آپ نے جا کر کے اپنی دوست سے مشورہ کیا، اپنی پھپھی سے مشورہ کیا، اپنی خالہ سے مشورہ کیا، اپنے ماموں سے مشورہ کیا، اپنے کولیگ سے مشورہ کیا، تو اب کل کو وہ دیکھیں گے نہیں کہ آپ ان کے مشورے پہ عمل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. ہے نا، کتنا آپ نے ان کی بات مانی. اور جب ظاہر ہے آپ ان کی بات، ہر ایک کی تو بات مان نہیں سکتے، ہر ایک کی تو نہیں مان سکتے، تو پھر اس بندے کو برا لگتا ہے کہ اچھا اس نے مجھ سے مشورہ تو کیا تھا، میری بات تو نہیں مانی. تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ آپ نے پھپھو، چچا، ماموں، خالہ، کولیگ، فرینڈ، پڑوسی، سہیلی، سب سے مشورے کیے ہوئے ہیں، تو اب کیا ہوگا، مان تو آپ سب کو سکتے نہیں ہیں، تو اب کیا کریں گے آپ، اب کیا ان لوگوں سے اپنے تعلقات چھوڑ دیں گے، ان رشتے داروں کے سامنے جانا آپ چھوڑ دیں گے؟ چھوڑ تو نہیں سکتے. ہاں ان کو اوائڈ کرنے کی کوشش ضرور کریں گے، یعنی مصیبت اپنے قریبی رشتے داروں سے چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ بھئی ان کے مشورے تو عمل پر تو عمل کیا نہیں ہے. ہے نا، اب وہ فیس سیونگ کر رہے ہیں، چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہے نا، اوائڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو کیا یہ مصیبت نہیں ہے کہ ایسے قریبی لوگوں سے چھپ چھپ کر کے رہ رہے ہیں، بندہ زندگی گزار رہے ہیں، کیا یہ مصیبت نہیں ہے؟ اور پھر اس کے اوپر اس سے بڑی مصیبت کہ اگر آپ ان کو اوائڈ نہیں کر سکتے تو اب نا ان کو جو ہے وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. ہے نا، ان کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے سامنے جب جا رہے ہیں نا تو ایسے پوز کر رہے ہیں کہ بھئی جیسے کہ آپ نے ان کے مشورے پہ عمل کیا ہے، حالانکہ آپ نے ان کے مشورے پہ عمل نہیں کیا ہے، لیکن ان کے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں یا دھوکہ دے رہے ہیں ان کو کہ جی میں نے تو آپ کے مشورے پہ عمل کیا ہے. تو یہ اس سے بھی بڑی مصیبت، جھوٹ بولنا ہے نا، کتنا بڑا گناہ کبیرہ ہے جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا کسی کو، اور جس کی وجہ سے دنیا کی خالی مصیبت نہیں آخرت کی بھی مصیبت. ہے نا، پچھلی والی جو مصیبت تھی کہ ان کو اوائڈ کر رہے ہیں، تو یہ تو دنیا کی مصیبت تھی، ہے نا، لیکن جھوٹ اور دھوکہ جب دیں گے تو یہ تو آخرت کی بھی مصیبت ہو گئی نا. تو کیوں ہوا یہ، ہاؤ ڈیڈ یو لینڈ انٹو سچ اے سچویشن؟ بیکاز ہر ایک سے مشورہ کرنا ہے نا. اگر کسی ایک کو اپنی زندگی میں ایسا متعین کرتے جس کا کہ اللہ سے تعلق ہوتا، نیک متقی ہوتا، ہے نا، اور عقل سمجھ رکھنے والا ہوتا اور صاحب معاملہ ہوتا، مشورہ دینے کا اہل ہوتا، اس کے پاس سند ہوتی، کسی ایک ایسے شخص کو اپنی زندگی میں متعین کر لیتے تو ان تمام مصیبتوں سے بچ نہیں جاتے، دنیا کی مصیبتوں سے بھی بچ جاتے، آخرت کی مصیبتوں سے بھی بچ جاتے، ہے نا. لیکن نہیں، نفس اس کے اوپر کبھی بھی تیار نہیں ہوتا. میں ایک کی کیسے مانوں، ایک کی مان کر کے کیسے چلوں، جیسے سورہ قمر کے اندر، ہے نا، وہ جو تھے لوط علیہ السلام کے قوم والے کیا کہتے تھے کہ یہ رجلا واحدا نتبعہ، یہ ایک بندہ ہم اس کی اتباع کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی، ایک کی اتباع کر لیں ہم، یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی، ہے نا. یہ تو کفار کا یا مشرک کا یا جس کا نفس جو ہے وہ امارہ ہو، یہ اس کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے نا. تو کیا ہم اپنی ساری زندگی اسی نفس امارہ کے ساتھ گزار دینا چاہتے ہیں جو کہ سیٹل ہی نہ ہو سکے، کبھی اطمینان ہی کبھی نہ اس کو آ سکے، مصیبت میں رہے وہ ساری زندگی، نہیں ایسے تو نہیں ہم اس زندگی کو ضائع کر سکتے نا, تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کے اوپر غور کریں اور اپنا ایک راستہ متعین کرنے کا فیصلہ کریں, ٹھیک ہے نا. اب یہ شخص جو ہوتا ہے جو کہ کبھی بھی فیصلہ نہیں کر پاتا, یا کبھی ادھر ڈول رہا ہے کبھی ادھر ڈول رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب یہ بھی جو ہوتا ہے اس کے بھی تو کئی مالک ہوتے ہیں نا, اس کے بھی تو کئی مالک ہوتے ہیں نا. ایک اس کو ایک طرف سے جو ہے وہ شیطان اس کا مالک بنا ہوا ہے. اب مثال کے طور پر ایک دیندار آدمی ہے, ٹھیک ہے, لیکن کتابی دین پر عمل کرنا چاہتا ہے. جو کہتے ہیں نا کتاب اور سنت, تو کتاب اور سنت کا مطلب کیا لیتے ہیں؟ کتابی دین. میں کتاب پڑھوں گا, قرآن پڑھوں گا, سنت کی کتابیں پڑھوں گا اور اپنی من مرضی کے مطابق عمل کروں گا. اس کو کہتے ہیں جی میں تو کتاب و سنت کے مطابق عمل کرتا ہوں, ہے نا. تو یہ جو کتاب و سنت والے ہوتے ہیں, سو کوڑ کتاب و سنت والے, علماء حق کی بات نہیں ہو رہی, وہ بھی کتاب و سنت والے ہوتے ہیں, لیکن عوام جب یہ بات کرتی ہے نا کہ جی ہم تو کتاب و سنت کو فالو کرتے ہیں, تو اصل میں وہ کتاب و سنت کو فالو نہیں کر رہے ہوتے, وہ نفس اور شیطان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. یہ تو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو اور دوسروں کو کہ جی میں تو کتاب و سنت کو فالو کرتا ہوں. تو یہ جو کتاب و سنت کو سو کالڈ فالو کرنے والے ہوتے ہیں, تو یہ بھی کیا ہوتے ہیں, یہ ڈولتے رہتے ہیں. ادھر سے شیطان مشورے دے رہا ہوتا ہے, ادھر سے کوئی جو ہے وہ نیک بندہ, ملٹیپل نیک بندوں جن سے یہ مشورے کرتے رہتے ہیں, تو ادھر سے وہ مشورہ دے رہا ہوتا ہے, ادھر سے شیطان مشورے دے رہا ہوتا ہے. تو کبھی اس کی بات مان لیتے ہیں, کبھی ادھر شیطان کی بات مان لیتے ہیں, کبھی اس کی بات مان لیتے ہیں, کبھی شیطان کی بات مان لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو بھائی اس کے لیے تو اپنے آپ کے اوپر محنت کرنی پڑتی ہے, اپنے آپ کو جمانا پڑتا ہے, تب اس شیطان سے پھر انسان کو نجات ملتی ہے, ٹھیک ہے. شیطان سے اتنی آسانی سے بندے کو نجات نہیں مل سکتی. اللہ تعالیٰ سے تو دعا, صرف شیطان سے حفاظت کے لیے کوئی تھوڑی دعا مانگنی ہے نا, اللہ تعالیٰ سے تو ہر چیز کے لیے دعا مانگنی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ٹھیک ہے نا. تو شیطان سے حفاظت کے لیے کیا خالی اللہ تعالیٰ سے شیطان کی حفاظت کے لیے دعا مانگنی ہے؟ شیطان سے حفاظت کے لیے اور کسی کے لیے دعا نہیں مانگتے بھائی. دعا تو ہم اللہ تعالیٰ سے ہر چیز سے حفاظت کے لیے مانگتے ہیں, ہر شر سے حفاظت کے لیے, ٹھیک ہے. لیکن دعا مانگنے کے بعد دوا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ دوا بھی تو کرتے ہیں نا, ٹھیک ہے. تو جس طرح شیطان سے بھی حفاظت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں, تو اس کے بعد ہمیں دوا بھی کرنی ہوتی ہے. کیا مطلب؟ کہ ہمیں اسباب بھی اختیار کرنے ہوتے ہیں کہ جن اسباب کے ذریعے سے شیطان سے حفاظت ہو سکے, ہے نا. جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے یہ کام کیا تھا, انہوں نے خالی دعائیں کو تھوڑی مانگی تھی کہ اللہ ہماری شیطان سے حفاظت کر دے, انہوں نے اسباب اختیار نہیں کیے تھے شیطان سے حفاظت کے لیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ انہوں نے مضبوط تعلق نہیں بنایا تھا کیا اپنا, نیک ماحول کے اندر اپنے آپ کو کیا نہیں لے کر کے آئے تھے, بس خالی دعائیں کرتے رہتے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ شیطان سے حفاظت فرما دے, شیطان سے حفاظت فرما دے. تو بھائی صحابہ کی سنتوں پہ عمل کریں نا ہم بھی, ٹھیک ہے. تو باتیں بہت ساری ہو گئی ہیں, اور ظاہر ہے کہ اتنے کم وقت میں اتنی ساری باتیں ہوتی ہیں تو اتنی آسانی سے ہر ایک کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی ہیں. یہ بات اچھی طریقے سے اس بات سے واقف ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے جو یہ ریکارڈنگ کے اسباب بنائے ہیں نا, تو ان اسباب کو ہمارے لیے ایک نعمت بنایا ہے, ہمیں اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے, ٹھیک ہے نا. تو اس ریکارڈنگ ایک دفعہ میں تو ویسے بھی بات کوئی بہت آسان بات بھی کر دے نا آپ کے سامنے, وہ بھی ایک مرتبہ میں سمجھ میں نہیں آتا. اور یہاں پر تو بہت ساری باتیں بہت مختلف قسم کی گہری اور تفصیلی باتیں ہو چکی ہیں, تو وہ کیسے سمجھ میں آئیں گی. تو بھائی ان اینی کیس العلم یزید بالتکرار, علم جو ہے نا یہ تکرار سے بڑھتا ہے, ریپیٹیشن سے بڑھتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے ریکارڈنگ کا ایک نعمت دی ہے, تو اب اس کو ہمیں بعد میں بھی ایک دفعہ سننے کی کوشش کرنی چاہیے. اور اس میں کنوینئنس مزید کیا ہوتی ہے کہ آپ سٹاپ پلے پوز پلے پوز پلے اس طریقے سے آہستہ آہستہ باتوں کو سن سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ بات یہ نہیں ہے کہ مجھے پتا نہیں ہے کہ آپ کے لیے باتیں مشکل ہیں, مجھے پتا ہے کہ یہ باتیں بہت مشکل ہیں, بہت تفصیلی باتیں جن کو بہت کم وقت کے اندر یہاں پر سمیٹ دیا گیا ہے, ٹھیک ہے. لیکن وقت کم ہے, ایام معدودات ہے نا, اتنے سارے لوگ جو ہاتھ آئے ہیں ماشاءاللہ 83 ادھر ہیں, اور یہاں پر کتنے مردوں میں 25, کتنے بنتے ہیں یہ تقریباً 100 سے زیادہ لوگ بنتے ہیں. اتنی آسانی سے 100 لوگ ہاتھ آ جاتے ہیں, کیا خیال ہے آپ کا. ہماری جو سارا سال تفسیر کی کلاس چلتی ہیں ہے نا, اس کے اندر ٹوٹل کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ وہی 20 سے زیادہ نہیں آتے, کیا مطلب 20 سے زیادہ ہاتھ نہیں آتے آپ لوگ. ابھی رمضان ختم ہوگا سارے غائب الا ماشاء اللہ. تو بھائی رمضان تو پھر ہمارے لیے جو ہے نا وہ ایک یعنی ایک بہت ہی قیمتی اور مختصر وقت ہے. جیسے آپ لوگوں کے لیے عبادتیں کرنا مختصر اور بڑا قیمتی وقت ہے نا, خوب دبا دب کر کے ماشاءاللہ لوگ عبادتیں کر رہے ہیں. ہمارے لیے جو ہے وہ تفسیر کی کلاس کے لیے بھی بہت کم وقت ہے, یہ بہت قیمتی وقت ہے. اس وجہ سے ہم کوشش کریں گے کہ اس کم وقت کے اندر زیادہ چیزوں کو جو اہم ہیں, جو ہمارے لیے ایسنشیل ہیں, ہم ان کو سمیٹ دیں. ٹھیک ہے نا, اب ریکارڈنگ ہم آپ کے حوالے کر دیتے ہیں, حتیٰ کہ اللہ بھلا کرے ان بھائیوں اور بہنوں کا جو کہ ان کی سمری بنا کر کے پھر بھیجتے ہیں تو وہ بھی ہم آپ کو فارورڈ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب بال از ان یور کورٹ. ٹھیک ہے نا, اب اس کو اب آپ اگنور کر دیں اور کوئی اور اس قسم کی چیٹنگ کریں تو یہ آپ کا عمل ہے. ہم نے تو اللہ کی توفیق سے جتنی کوشش کر سکتے تھے کری. ٹھیک ہے, تو اب ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرنا جو ہے نا یہ تو آپ کے اوپر منحصر ہے. اچھا, انہوں نے کچھ یہاں پہ میسیجز لکھے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک عمل الگ طریقے, یہ تو پچھلا والا مسئلہ تھا. اکثر لوگ جو دین کے کام میں لگے ہیں جیسے تبلیغ, وہ کسی شیخ سے تعلق نہیں بناتے اور کسی سے مشورہ نہیں کرتے. بھئی کسی بھی دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں لیکن یہ یکسوئی والا معاملہ تو ہر ایک کی ضرورت ہوتی ہے. تو اب یہی ہوتا ہے کہ وہ اوپر سے تو دین کے کام کر رہے ہوتے ہیں اور دین کے کام کو ان سے فائدہ ہو رہا ہوتا ہے لیکن ان کو فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا, یا ان کو تھوڑا فائدہ ہو رہا ہوتا ہے, زیادہ فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا. اس لیے کہ دین کا کام بھی کر رہے ہوتے ہیں, جیسے تبلیغ کا کام ہے, اقامت دین کا کام ہے, ختم نبوت کا کام ہے, یا کیا ہے وہ رسالت کا, وہ عظمت صحابہ کا کام ہے, مدارس کا کام ہے, بہت سارے دین کے کام ہیں, لیکن کر بھی رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ گناہ بھی کر رہے ہوتے ہیں, گناہ کبیرہ بھی کر رہے ہوتے ہیں, ہے نا, نمازیں بھی قضا ہو رہی ہوتی ہیں, بلکہ کچھ تو ایسے بھی ہوتے ہیں نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں حالانکہ دین کا کام کر رہے ہیں, ہے نا. تو بھائی اگر اس کے لیے مطمئن ہے کہ ہاں بھائی میں دین کا کام کرتا رہا ہوں تو گناہ کبیرہ جو ہیں وہ میرے معاف ہو جائیں گے اس کی وجہ سے, تو ایسے تو نہیں ہوتا بھائی. تو بھائی گناہ کبیرہ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے نفس کے تزکیے کی تو محنت کرنی پڑے گی نا. ٹھیک ہے, تو دین کے کام سے روکنے کو تو کوئی نہیں کہہ رہا, لیکن بھائی ساتھ ساتھ اس کا بھی تو خیال کرنا ہوگا نا, ورنہ پھر ان گناہوں کا حساب کیسے دیں گے پھر جا کر کے نا. تو جو ایسا کرتا ہے پھر وہ اپنا نقصان کر رہا ہوتا ہے, عمر کو اپنی ضائع کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بہت سارے لوگ جو ہے وہ ریز ہینڈ تو کر رہے تھے لیکن انہوں نے کچھ لکھ کر کے سوال پوچھا نہیں ہے. تو یہاں پہ ترتیب یہ ہے کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو چیٹ ونڈو جو سامنے ہے اس کے اوپر اس کو ٹائپ کر کے پوچھ لیں. ٹھیک ہے, اچھا آگے بڑھتے ہیں کہ اکثر لوگ نہیں سمجھتے کیونکہ سمجھنے کا ارادہ ہی نہیں کرتے. ٹھیک ہے, آگے فیصلہ قیامت کا ذکر ہے جو آخری فیصلہ ہوگا جس سے کوئی بھاگ نہیں سکے گا, اور فیصلہ قیامت سے پہلے موت کی خبر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی اب بات کیا ہو رہی ہے, انکا میتن و انہم میتون, موت کی بات شروع کر دی اللہ تعالیٰ نے, ہے نا, کہ کیونکہ موت ہی مقدمہ ہے اور طریقہ ہے آخرت تک پہنچنے کا. مقدمہ, کسی کتاب کو جب ہم شروع کرتے ہیں کھولتے ہیں تو سب سے پہلے مقدمہ آتا ہے جس کو فورورڈ کہتے ہیں. جب مقدمے سے گزرتے ہیں تب کتاب شروع ہوتی ہے. ہمارے جیسے لوگ تو مقدمہ پڑھتے نہیں ہیں نا, تو ہم تو فوراً جو ہے وہ اپنا وہ کہانی پڑھنی شروع کر دیتے ہیں. تو زندگی میں بھی شاید ہم یہی سمجھتے ہیں کہ فوراً ہی جنت میں پہنچ جائیں گے موت کے مقدمے کے بغیر, جیسے کتاب کے اندر ہم اس طرح سے کرتے ہیں, لیکن ایسا تو نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا, الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیبی, موت تو وہ پل ہے جو کہ حبیب کو اپنے حبیب سے ملا دیتا ہے, ہے نا, یا کسی جو مجرم ہوتا ہے اس کو اس کی قید خانے تک پہنچا دیتا ہے. یہ تو ایک پل ہے, اس پل سے گزرے بغیر تو آگے نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے, تو موت تو اٹل حقیقت ہے, ہر ایک نے اس کو سے گزرنا ہے. تو بھائی موت کی تیاری کر لینا عافیت نہیں ہے اس کے اندر, کہ پہلے سے تیاری کر لیں اس کی تاکہ آسان ہو جائے موت ہمارے اوپر. تو فرماتے ہیں کہ موت ہی مقدمہ ہے اور طریقہ ہے. طریقہ سے یہاں پر مراد راستہ, طریق کہتے ہیں نا, طریق جب وہاں پہ حج پہ جب اچھے دن ہوا کرتے تھے, رش ہوا کرتا تھا, تو وہ پولیس والا آتا تھا, کہتا تھا طریق راستہ بناؤ. تو راستہ, ٹھیک ہے, یہی راستہ ہے آخرت تک پہنچنے کا. اس لیے فرمایا, اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ لوگ اگر دنیا میں کسی عقلی اور نقلی فیصلے کو نہیں مانتے تو آپ غم نہ کیجیے, ہے نا, آپ نے تو محنت کر لی, بات پہنچا دی, اچھے طریقے سے سمجھا بھی دی, نہ تو عقلی بات کو مانتے ہیں نہ نقلی بات کو یہ لوگ مانتے ہیں, تو اب غم نہ کیجیے آپ, کیونکہ دنیا سے آپ کو بھی مر جانا ہے اور ان کو بھی مر جانا ہے, ہے نا. دیکھیں ہم ذرا سوچ لیں اس بات کو نا, ہم جتنے اکابر کی بات کرتے ہیں, کیسی بڑی بڑی شخصیات کی باتیں کر رہے ہیں, ہے نا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا انسان, انسانوں میں سے, ہے نا, بس پروردگار ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے, لیکن موت کا معاملہ ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی چلے گئے دنیا سے, جتنے لوگ ہم یہ جو مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ پڑھ رہے ہیں ان کی تفسیر کتنا ہمیں فائدہ ہو رہا ہے, کہاں ہیں یہ, اب نہیں ہے اس دنیا کے اندر, چلے گئے, قبر کے اندر ہیں, رائٹ. تو جس کو بھی ہم سوچیں ہر اگلا بندہ اس دنیا سے جا چکا ہے, الا ماشاء اللہ چند لوگ رہ گئے ہیں اس دنیا کے اندر, تو بھائی ہم کیا نہیں جائیں گے, کیسے ہو سکتا ہے یہ. اچھا آگے فرماتے ہیں کہ کیونکہ دنیا سے آپ کو بھی مر جانا ہے اور ان کو بھی مر جانا ہے, پھر قیامت کے روز تم دونوں فریق اپنے اپنے مقدمات اپنے رب کے سامنے پیش کرو گے, ٹھیک ہے, یخ تختصمون, تم دونوں اپنے پیش کرو گے, اس وقت عملی فیصلہ ہو جائے گا جس کے ظہور کا آگے بیان آتا ہے. فمن اظلمو سے, ٹھیک ہے, یہاں پہ پارا بھی شروع ہوتا ہے تو اس وجہ سے فمن اظلمو کو جو ہے وہ انہوں نے بولڈ کر کے لکھا ہے یہاں پر. تو سو اس مخاصمت اور عدالت میں مقدمات پیش ہونے کے وقت فیصلہ یہ ہوگا کہ باطل پرستوں کو عذاب جہنم ہوگا اور حق پرستوں کو اجر عظیم ملے گا. وہ والی پاکستان والے حق پرست نہیں, ایک پارٹی بنائی تھی حق پرستوں کی, ان کی بات نہیں ہو رہی. اچھا, اور حق پرستوں کو اجر عظیم ملے گا, اور ظاہر ہے کہ اس شخص سے زیادہ بے انصاف اور نا حق پرست کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے, یعنی خدا تعالی کے متعلق یہ کہے کہ اس کے ساتھ دوسرے بھی شریک ہیں. انہوں نے کیا لکھا, السلام علیکم و رحمۃ اللہ, بیان کی جانے والی باتوں میں سے بہت سے سوالات کے جوابات مل جاتے ہیں جو اپنے حالات کے تحت ہوتے ہیں, اسی پر اکتفا کیا جائے. اکتفا تو نہیں کر سکتے, لیکن اگر آپ کے بہت یعنی بیانات کے اندر یا کلاسز کے اندر اپنا کسی سوال کا جواب آپ کو مل گیا ہے, جو کہ الحمدللہ آپ کے غور سے بات سننے کی وجہ سے آپ کو مل گیا, ورنہ اگر آپ ایسی بیٹھی ہوئی ہوتی تو پھر آپ کو سوال کا جواب نہیں مل رہا ہوتا, تو اللہ کا شکر ہے غور سے بات سنی جواب مل گیا, تو بہت اچھا, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن اگر کوئی ایسی بات پھر بھی ہوتی ہے کہ جب انسان ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے جاتا ہے نا معاملے کو, تو پھر کبھی ایسا معاملہ پیش آتا ہے کہ جس کے اندر ملٹیپل راستے ہوتے ہیں, تو اس معاملے کے لیے پھر شریعت نے ہمیں مشورہ کرنے کا حکم دیا ہے, استخارہ پلس مشورہ, ٹھیک ہے. تو ایسے معاملے میں پھر بھی جو ہے نا وہ مشورہ کا دروازہ کھلا رکھنا چاہیے, یہ فیصلہ کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے کہ جی کلاس کے اندر جب مجھے سوال کا جواب مل گیا تو اب میں اس کے اوپر اکتفا کر لوں. اکتفا کرنے کا لفظ کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کہ آپ نے مشورے کے دروازے کو بند کر دیا اپنے اوپر, ایسا نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. تو بہت اچھی بات ہے, سوال کا جواب مل گیا, غور سے بات سنی, سوچا, تدبر کیا, اور اکثر معاملات میں تو ایسا ہی ہونا چاہیے. ہر بندے کو انڈیویجول ٹائم تو کبھی بھی نہیں دیا جا سکتا نا, ہے نا. اکثر ایسا ہوتا ہے, بہت سارے لوگ اس قسم کی غلطی کرتے ہیں کہ کلاس میں یا بیان میں تو بالکل ہی یعنی غافل, مراقبے کی حالت میں بیٹھیں گے, اور پھر اس کے بعد پرسنل ٹائم چاہیے ہوتا ہے ان کو, ہے نا, یا ان کے پرسنل میسج ہوں گے جس کے کہ ان کو جواب چاہیے, حالانکہ وہ بات کلاس میں ڈسکس ہو چکی ہے, بیان کے اندر بہت زیادہ وقت لگا کر کے اس کو سمجھایا جا چکا ہے, لیکن چونکہ ادھر غور سے بات نہیں سنی, اب ان کو پرسنل ٹائم جو ہے نا وہ ہم نے تو, ہمارا تو یہ کافی رہا ہے یعنی تجربہ کہ ہم تو چاہتے ہیں ہر ایک کو جواب دینا لیکن دے نہیں پاتے ہیں. پھر بعد میں دیکھتے ہیں کہ بھائی ہمیں کوئی ذاتی دشمنی تو نہیں ہے شخص کے ساتھ کہ اس کو جواب نہیں دیے جا رہے ہیں, تو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کی کیا مسئلہ ہوتی ہے کہ کسی کو جواب دینا اللہ تعالیٰ ممکن بنا دیتے ہیں, کسی کو جواب دینا ممکن ہی نہیں ہو رہا ہوتا حالانکہ ہم چاہ رہے ہوتے ہیں, تو پتہ نہیں شاید اس کی وجہ ایک ہو سکتا ہے ایک حکمت, کوئی بہت مایوس نہ ہو اس بات کو سن کر کے کہ نہیں میں تو ایسا ہی ہوں اور میں تو بس وہ نہیں, ہو سکتا ہے کہ ایک حکمت اس میں یہ ہو کہ بھائی یہ سوال جو ہے وہ کلاس میں یا بیان میں ڈسکس ہو چکا تھا, آپ کو چاہیے تھا وہاں پہ اس کو غور سے سنتے تو آپ کو سمجھ میں آ جاتی بات, اب اس کے باوجود اب آپ چاہ رہے ہیں کہ پرسنلی آپ کو ایک الگ سے ٹائم دیا جائے, تو بھائی یہ تو پھر دوسروں کا جو 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 کہ زیادہ اہم سوال کرنے والے یا جن کے سوالوں کے جواب کلاس میں نہیں دیے جا چکے ہیں تو ان کو پھر وہ زیادہ ڈیزرو کرتے ہیں نا کہ ان کو پھر پرسنلی اور انڈیویجولی جو ہے وہ جواب دیا جائے. لیکن ہو سکتا ہے یہ معاملہ بھی ہوتا ہو, اللہ بہتر جانتا ہے, ہمیں ان سب تفصیلات کا نہیں پتا, اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں ان سب چیزوں کو. anyway, جب موت کے وقت آتا ہے تو اللہ کے نیک بندوں کو علماء و مشائخ, مشائخ عظام, اچھا یہ آپ نیک بندوں کی تعریف خود ہی کر دی نا, نہیں علماء مشائخ خالی نیک نہیں ہوتے, اور بھی لوگ نیک ہوتے ہیں. تو یعنی علماء مشائخ کی جو دشمنی نہیں کرتے نا تو وہ لوگ بھی نیک ہوتے ہیں, صرف علماء مشائخ نیک نہیں ہوتے. ہاں جو علماء مشائخ کے ساتھ دشمنی کرے, بغض رکھے, وہ نیک نہیں ہو سکتا, لیکن اور لوگ تو نیک ہوتے ہیں نا, چاہے وہ علماء مشائخ نہ بھی ہوں پھر بھی. ٹھیک ہے, تو فرمایا کہ اللہ کے نیک بندوں کو پہلے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ خواب میں نبی علیہ السلام یا خواب میں نبی علیہ السلام فرما دیتے ہیں, یہ معاملہ صرف اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہوتا ہے یا ہر ایمان والے کے ساتھ ہوتا ہے. نہیں, پہلے سے موت کا پتہ لگ جانا جو ہے نا, یہ ایک ایکسیپشنل کیس ہے اور یہ خاص خاص بندوں کے ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ان کے پاس جو ڈیفائنڈ ہوتے ہیں خاص خاص بندے, ٹھیک ہے نا, اس کام کے لیے, لیکن یہ ہر ایک کے ساتھ نہیں ہوتا, چاہے کوئی کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے نا, تو ہر نیک بندہ جو ہوتا ہے وہ اس کو موت کا پہلے سے نہیں پتا چل جاتا. ہاں کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں, اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہوتی ہے, ایک سب ایک فائدہ ہوتا ہے ان کے لیے کہ وہ تیاری زیادہ اچھی طریقے سے کر لیں. کچھ کو تیاری کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ ماشاء اللہ ہر وقت ہی تیاری کے موڈ میں رہتے ہیں, ہے نا, تو وہ جو ہر وقت ہی بہت ایکٹیولی تیاری کے موڈ میں رہتے ہیں تو پھر ان کو نہیں پتا چلتا ہوگا, بہرحال ہمیں نہیں معلوم. ٹھیک, لیکن یہ ہر ایک کے ساتھ بظاہر ایسا نہیں. اچھا ایک اور بھی بات ہے نا کہ یہ جو کچھ لوگوں کے ہمیں واقعات پتا چلتے ہیں کہ جی ان کو موت سے پہلے جو ہے نا وہ ایسی ایسی نشانیاں مل گئیں اور انہوں نے ایسے ایسے کام کر لیے, تو بھائی اس کا مطلب یہ کہ تھوڑی ہے کہ صرف انہیں کو پتا چلا ہو, بھائی ان کے تو حال کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے اوپر کھول دیا, اس وجہ سے لوگوں کو پتا چل گیا. لیکن ہر انسان کے حال کو تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے اوپر نہیں کھولتے نا, کہ اس کو بھی پتا چل گیا تھا, اس کو بھی پتا چل گیا تھا, اس کو بھی پتا چل گیا تھا, ہے نا. تو کچھ لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ایک پرائیویٹ معاملہ بھی تو ہوتا ہے نا, جس کا دوسروں لوگوں کو پتا نہیں چلتا. ٹھیک ہے نا, تو اس وجہ سے یہ کوئی حتمی بات نہیں ہے کہ جی پتا چلتا ہے کہ نہیں پتا چلتا, یا سب کو پتا چلتا ہے کہ کسی کو پتا نہیں چلتا, یہ کوئی حتمی باتیں نہیں ہیں. کچھ لوگوں کا اللہ تعالیٰ معاملہ کھول دیتے ہیں, اس کی وجہ سے یعنی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے کہ بھائی جو اہل حق ہیں ان کو ثابت کر دے لوگوں کے سامنے کہ بھائی دیکھو یہ اہل حق ہیں, دیکھو ان کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ کیسے کیسے معاملے ہوئے تھے موت سے پہلے. ٹھیک ہے, یا موت کے بعد قبر کی, جیسے قبر کی مٹی سے خوشبو آ رہی ہے نا, کتنے ماشاء اللہ ایسے اکابرین ہمارے ہیں کہ جن کی قبر کی مٹی سے خوشبو آنے کا جو ہے وہ 100% کنفرم بات ہے. ٹھیک ہے, تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کے سامنے نا حجت بن جاتی ہے کہ دیکھو یہی جو راستہ ہے نا, ان علماء ان اکابرین کا جو راستہ ہے یہی حق کا راستہ ہے. ٹھیک ہے, بہرحال آگے لکھتے ہیں کہ اس شخص سے زیادہ بے انصاف اور ناحق پرست کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے, یعنی خدا تعالی کے متعلق یہ کہے کہ اس کے ساتھ دوسرے بھی شریک ہیں, اور سچی بات کو یعنی قرآن کو جبکہ وہ اس کے پاس رسول کے ذریعے سے پہنچی جھٹلا دے. تو ایسے شخص کا بڑا ظالم ہونا بھی ظاہر ہے, اور ظلم کا مستحق ہونا بڑے عذاب کا بھی ظاہر ہے, اور بڑا عذاب جہنم کا ہے نا, وعذاب الآخرۃ اکبر. تو کیا قیامت کے دن جہنم میں ایسے کافروں کا ٹھکانہ نہ ہوگا, یہ فیصلہ تو باطل پرستوں کا ہوا اور برخلاف ان کے جو لوگ سچی بات لے کر خدا کی طرف سے یا رسول کی طرف سے لوگوں کے پاس آئے اور خود بھی اس کو سچ جانا, یعنی یہ لوگ صادق بھی ہیں, یعنی خود بھی سچ بولتے ہیں اور مصدق بھی ہیں, یعنی تصدیق بھی کرتے ہیں سچی بات کی, جیسا کہ پہلے لوگ کاذب بھی تھے اور مکذب بھی تھے, یعنی وہ جھوٹ بولتے بھی تھے, کاذب کہتے ہیں جھوٹ بولنے والے کو, اور مکذب کہتے ہیں سچی بات کو جھٹلانے والے کو, کہ بات سچی تھی لیکن یہ کہ نہیں یہ تو جھوٹی بات ہے, یہ تو غلط بات ہے, تو اس کو مکذب کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون, اس کی تفسیر میں حضرت نے دونوں سائڈز بیان کر دیں کہ صادق اور کاذب اور مصدق اور مکذب.
تو فرماتے ہیں کہ لہم ما یشاؤون عند ربہم ذالک جزاء المحسنین, تو یہ لوگ پرہیزگار ہیں. ایک منٹ, اولئک هم المتقون, یہ لوگ پرہیزگار ہیں, ان کا فیصلہ یہ ہوگا کہ وہ جو کچھ چاہیں گے ان کے لیے پروردگار کے پاس سب کچھ ہے, ہے نا, عند ربہم سب کچھ ہے. اور یہ صلہ ہے نیکوکاروں کا, اور یہ صلہ ان کے لیے اس واسطے تجویز کیا تاکہ اللہ تعالیٰ ان سے برے عملوں کو دور کرے اور نیک کاموں کے عوض ان کو ان کا ثواب دے. یعنی اللہ تعالیٰ نا پھر ایسے لوگوں کے پاس سے برائیوں کو دور کرتے ہیں, ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, جو سنت کے راستے کو اڈاپٹ کرتے ہیں اور نیک ماحول اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا. والذین جاہدوا فینا, جو ہمارے راستے میں مجاہدہ کر لیتے ہیں, تھوڑا سا مجاہدہ, یہ جاہدوا فینا کا مطلب بہت زیادہ مجاہدہ نہیں ہوتا بلکہ تھوڑا مجاہدہ کر لیتے ہیں ہمارے راستے میں. والذین جاہدوا فینا, کچھ باتوں کو مان لیتے ہیں بڑوں کی اور نیت رکھتے ہیں ساری باتوں کے ماننے کی, لیکن پریکٹیکلی کچھ باتوں پہ عمل بھی کر لیتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کیا وعدہ کرتے ہیں ان کے ساتھ, لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, ہم ضرور بل ضرور ان کو ہدایت دیتے ہیں اپنے راستوں کے اوپر, ہے نا, کہ ہماری طرف آنے والے جتنے بھی حق راستے ہیں, جیسے کہ پیچھے وہ فقہا کی بات ہوئی یا مشائخ کی بات, مشائخ میں بھی بہت سارے مشائخ ہیں کہ جن کے مختلف تھوڑے تھوڑے سے طریقے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تزکیہ نفس کے لیے کوئی کچھ سجیشن دے رہا ہوتا ہے, کوئی تھوڑا سا مختلف سجیشن دے رہا ہوتا ہے, کوئی کسی قسم کا ذکر بتا رہا ہوتا ہے, کوئی کسی قسم کا ذکر بتا رہا ہوتا ہے, کوئی کسی قسم کا تھوڑا سا لائف سٹائل کے بارے میں مشورہ دے رہا ہوتا ہے, کوئی دوسرا شیخ جو ہے وہ کسی تھوڑے سے مختلف قسم کا لائف سٹائل کے مشورے دے رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ سب جو ہیں وہ اہل حق کے راستے ہوتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے ان اہل حق کے راستوں کے اوپر چلنا آسان فرما دیتے ہیں. لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ, اور اللہ تعالیٰ تو محسنین کے ساتھ ہوتے ہیں, معیت میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کسی کو اور سوال کوئی ہو تو پوچھ لیں, ورنہ معروف مسائل کے اوپر کل ہی پڑھنے ہوں گے کیونکہ آج کی کلاس کا ٹائم ختم ہو گیا. معروف مسائل کے اندر کافی یعنی اب ایگزیکیوشن لیول کی ڈیٹیلس معروف مسائل کے اندر موجود ہیں, امپلیمنٹیشن لیول ڈیٹیلس ان کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ابھی تو ہم نے ذرا انٹلیکچوئل لیول ڈیٹیلس بہت زیادہ اس وقت پڑھی ہیں, ٹھیک ہے نا, جو خلاصہ تفسیر کے تحت ذہنی طور پر اور قلبی طور پر جو باتیں ہمارے اوپر ہمیں سمجھنی چاہیے, کلیئر ہونا چاہیے ان کے بارے میں, وہ ڈیٹیلز ہم نے پڑھ لی خلاصہ تفسیر میں. لیکن اب ان کے جو معروف مسائل ہیں نا آیات کے, اس کے اندر امپلیمنٹیشن لیول ڈیٹیل بھی بڑی زبردست ہے, ان شاء اللہ کل اللہ کی توفیق سے پڑھیں گے. ایک سوال آیا ہے یہاں پر کہ جو ایسے لوگ جو بظاہر فرائض چھوڑ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی ہو رہی ہوتی ہے, ان کا ایسا معاملہ کیوں ہوتا ہے؟ جو بظاہر فرائض چھوڑ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو نبی علیہ السلام کی زیارت بھی ہو رہی ہوتی ہے, تو ان کا ایسا معاملہ کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیں, اس کے اندر بھی اب تفصیل میں جانا پڑے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ بظاہر, آپ نے بہت اچھا لفظ استعمال کیا, بظاہر فرائض چھوڑ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں نظر ایسا آ رہا ہے کہ وہ فرائض چھوڑ رہے ہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ فرائض نہ چھوڑ رہے ہوں, ٹھیک ہے. ہم جو ان سے ایکسپیکٹیشنز رکھ رہے ہیں کہ جی وہ ان فرائض پہ عمل نہیں کر رہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ ہماری ایکسپیکٹیشن ہے, حقیقت کچھ اور ہے نا, بیہائنڈ کلوز ڈورز وہ ایسا نہیں کر رہے ہیں, لیکن ان کا امپریشن ایسا بنا ہوا ہے کہ وہ فرائض چھوڑ رہے ہیں, تو یہ بھی ایک پاسبلٹی ہے نا کسی کے ساتھ, ٹھیک ہے. تو بظاہر کا لفظ آپ نے اچھا استعمال کر لیا, خود ہی اپنے آپ کو ماشاءاللہ کور کر لیا اس کے اندر, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ فرائض چھوڑ رہے ہوں, ممکن ہے کہ فرائض چھوڑ رہے ہوں لیکن اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگ رہے ہوں, گڑ گڑا بھی رہے ہوں, توبہ بھی کر رہے ہوں, ہے نا, اللہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگ رہے ہوں فرائض کرنے کی, فرائض پر استقامت کی, تو ان کا یہ فرائض چھوڑنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے وہ کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے رجوع بھی تو کر رہے ہیں نا, معافی تلافی بھی, رونا دھونا بھی تو کر رہے ہیں نا اس کے اوپر, ٹھیک ہے. تو یہ بھی ان کے کامیابی کی ایک دلیل ہو سکتی ہے, وجہ ہو سکتی ہے,
ایک وجہ ہو گئی کہ حقیقت میں نہیں چھوڑ رہے، بس آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ چھوڑ رہے ہیں، تو یہ کامیاب ہوئے ہے نا. دوسری وجہ یہ ہو گئی، دوسری صورت یہ ہو گئی کہ چھوڑ تو رہے ہیں لیکن معافی تلافی بھی کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے بھی وہ اللہ تعالیٰ کے مقبول ہیں، ٹھیک ہے. اور تیسری صورت بے شک ہمیں عجیب لگے گی، لیکن بھائی وہ بھی ایک پاسبلٹی ہے کہ آپ کو انہوں نے جو آ کے بتایا ہے، اب اس پہ بدگمان نہیں ہو جائے گا کسی سے، لیکن اگر انہوں نے آپ کو کہا کہ مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی، تو کیا بندے جھوٹ نہیں بولتے؟ ہماری جو قوم ہے ماشاء اللہ، اللہ رحم کرے ہمارے اوپر، ہم تو بغیر وجہ کے جھوٹ بولتے ہیں، ہم تو عادتاً جھوٹ بولتے ہیں، ہے نا. یعنی کوئی پریشر نہیں بھی ہو پھر بھی ہم جھوٹ بولتے ہیں، یعنی جھوٹ بولنا تو ہمارے یعنی زندگی جھوٹ کے بغیر کٹتی نہیں ہے. جب اتنا جھوٹ رگ رگ ریشے ریشے کے اندر بھرا ہوا ہوتا ہے، تو پھر تو کسی بھی چیز کے اوپر توقع کی جا سکتی ہے کہ بندہ جھوٹ بول دے، ہے نا. اور ایسی باتیں ہوتی ہیں، یہ نہیں کہ آپ سمجھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتے. بھائی اللہ کے اوپر جھوٹ بولتے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتے کیا؟ خیر یہ ایک پاسبلٹی ہے، اور ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کسی بظاہر کوئی دیندار شخص ہو سے آپ بدگمان ہو جائیں، لیکن اس پاسبلٹی کو بھی آن دا ٹیبل تو رکھنا پڑے گا نا، ٹھیک ہے نا. یہ تیسری بات ہو گئی، ٹھیک ہے. اور چوتھی اور آخری بات یہ چلیں آپ بتا دیں، چوتھی بات کوئی آپ بھی ذرا سوال کا جواب دینے کی کوشش کر سکتے ہیں، جب ٹیچر بول رہے تو پھر چوتھی پاسبلٹی کیا ہو سکتی ہے؟ یہ چوتھی صورت کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہو رہی ہے فرض چھوڑنے والے شخص کو، ٹھیک ہے. تو تین صورتیں تو اس حدیث نے آپ کے سامنے رکھ دی نا. ایک صورت یہ کہ وہ بظاہر وہ چھوڑ نہیں رہا، دوسرا یہ کہ وہ فرائض کے اوپر عمل کر رہا ہے، تیسرا یہ جھوٹ بول رہا ہے نا. اور چوتھی پاسبلٹی جیسے انہوں نے کیا لکھا، خواب میں تنبیہ کے لیے بھی زیارت ہوتی ہے اعمال پر. اگزیکٹلی تنبیہ کے لیے بھی، بلکہ یہ تو ہاں پر اس کے بعد ایک پانچویں صورت بھی پھر بن جائے گی. تو چوتھی صورت کیا بنی، خواب میں اعمال پر تنبیہ کے لیے بھی زیارت ہوتی ہے نبی علیہ السلام کی، ٹھیک ہے، کہ تم یہ فرائض کیوں نہیں کر رہے، اس وجہ سے زیارت ہوئی ہے نا. یہ نہیں کہ بھئی تم بڑے مقبول ہو، مجھے تم سے محبت ہے، اس وجہ سے میں تمہارے خواب میں آیا ہوں، بلکہ تنبیہ کرنے کے لیے بھی ہوتی ہے، ایسا ہی ہوتا ہے. اتمام حجت، یہ پانچویں پاسبلٹی ہو گئی. اتمام حجت والا لفظ ایکچولی اتنا یہاں پہ اپلیکیبل نہیں لگتا، لیکن پانچویں پاسبلٹی کیا، اللہ کی توفیق ہو سکتی ہے. یہ تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا آپ کی بات. شیطان دھوکہ دے رہا ہے والا معاملہ، چونکہ وہ ایک حدیث موجود ہے نا کہ جس نے مجھے دیکھا تو اس نے مجھے کو دیکھا، شیطان میرا روپ نہیں اختیار کر سکتا، تو اس وجہ سے اس حدیث کی وجہ سے تو یہ جواب ذرا مشکل ہو جاتا ہے کہ شیطان دھوکہ دے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ بن کر کے آ گیا، ایسا نہیں ہوتا. That it's an opportunity sent from Allah so that he can change his ways. ہاں یہ تو وہی چوتھی والی بات ہو گئی کہ تنبیہ کے لیے آتے نبی علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے، ٹھیک ہے. پانچویں possibility جو ہے نا وہ یہ ہے، درود شریف کی کثرت کرنا. فرض چھوڑ رہا لیکن کوئی اس کا ایک عمل اللہ کو بہت پسند آ رہا ہے، تو اس لیے خواب میں آئیں. ہاں یہ ایک اچھی آپ نے اچھی صورت لکھی ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ فرائض چھوڑنے والا ہے یا واجبات چھوڑنے والا ہے، لیکن کوئی ایک عمل اس نے ایسا کر لیا جو کہ اتنا زیادہ مقبول ہو گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کروا دی اس کو، ٹھیک ہے نا. اور یہ جو زیارت ہوئی تو اس یہ تنبیہ کے لیے نہیں ہوئی، بلکہ یہ اس کو نیکی کے راستے پہ پلٹانے کے لیے ہو گئی، ہے نا، کہ اب اس کے بعد جو ہے نا اس نے ابھی تک تو صرف ایک عمل کیا تھا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے والا ایک عمل کیا تھا، لیکن اب جو زیارت ہو گئی ہے تو اس کے بعد اس کی پوری زندگی جو ہے نا وہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت میں گزر جائے گی. جیسے کہ وہ ایک واقعہ چل رہا ہوتا ہے واٹس ایپ کے اوپر، ایک پہلوان ایک بدماش تھا، ہے نا، اس بدماش نے جو ہے نا وہ حضرت کون تھے ان کا بیان اپنے گاؤں کے اندر کروایا تھا، ہے نا، ایک شیخ تھے، نام مجھے یاد نہیں، غالباً یہی صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ یا کوئی اور، تو ان کو نا کسی علاقے والوں نے قادیانیوں ختم نبوت کے اوپر بیان کرنے کے لیے اپنے گاؤں میں بلوایا، ٹھیک ہے, تو وہ بڑا مشکل کا سفر کر کے پھر وہ اس گاؤں میں پہنچے نا, تو وہ گاؤں والے جو ہے نا انہوں نے کہہ دیا کہ جی وہ ہم نے آپ کو بلا تو لیا تھا لیکن بعد میں ہم نے آپس میں مشورہ کیا نا, تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ جی یہاں پہ اگر ہم نے بیان کروا لیا نا آپ کا, تو یہاں پر تو قادیانی اور جو بدعقیدہ لوگ ہیں نا یہ تو بڑے پاورفل ہیں, یہ تو ہماری زندگی حرام کر دیں گے, تو بھائی ہمارے گاؤں میں سوری ہم آپ سے معذرت کرتے ہیں, بیان نہیں رکھ سکتے. تو ان حضرت نے جواب دیا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے گاؤں میں کوئی بدماش ہے, کوئی غنڈا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی یہ غنڈا ہے, وہ ادھر رہتا ہے تو وہ اس سے سارے لوگ ڈرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اچھا مجھے اس کے پاس لے کر کے چلو. تو وہ نا لوگ اس کو ان کو جو ہے وہ اس غنڈے کے پاس لے کر کے گئے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میں تمہارے گاؤں میں آیا تھا ختم نبوت پر بیان کرنے کے لیے, آقا نبی علیہ السلام کی عزت اور ناموس کے حفاظت کے لیے, لیکن مجھے گاؤں کے لوگ اب بےچارے کمزور ہیں تو اس وجہ سے وہ یہ بات کہہ رہے ہیں, تو کیا تم میری اس میں مدد کر سکتے ہو؟ تو وہ کھڑا ہو گیا, اس نے کہا اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کے لیے تو میری جان بھی قربان ہے. اور پھر اس نے جو ہے نا وہ کھڑے ہو کر کے اعلان کیا کہ کسی نے اگر کچھ کہا کسی کو نا تو وہ ہوگا اور میرا ہاتھ ہوگا, وہ نہیں بچ سکے گا مجھ سے. ٹھیک ہے, تو اب جو ہے نا وہ حضرت نے بڑی زبردست وہاں پہ تقریر کری اور خیر سے واپس گئے, اور گاؤں کے اندر کسی کو مجال نہیں ہوئی کہ وہ کسی کا کچھ بگاڑ سکے. تو اس غنڈے کو رات میں نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور آپ نے فرمایا کہ تم نے میری عزت کے لیے جو یہ کیا ہے نا, تو اب میں اللہ تعالیٰ سے سفارش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری ساری زندگی کو تبدیل کر. اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا ولی بن گیا. ٹھیک ہے نا, تو ایسا معاملہ بھی ہوتا ہے کہ بظاہر تو وہ بہت ہی بری زندگی گزار رہا تھا لیکن اس کا یہ ایک عمل ایسا قبول ہو گیا کہ نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور پھر اس کا پوری زندگی کا دھارا تبدیل ہو گیا. ٹھیک ہے, تو ایسا بھی ہوتا ہے. اور بھی ماشاء اللہ آپ لوگ بڑے اچھے اچھے پاسبلٹیز بتا رہے ہیں, تو کوئی اور درود شریف کی کثرت کرنا, خالی درود شریف کی کثرت کرنا چلیں, میں گاؤں کی حفاظت کرتے ہی ہوں. بعض لوگ کچھ دعا وظائف بھی کرتے ہیں نبی علیہ السلام کی زیارت کے لیے. ہاں کرتے ہیں, دعا وظائف کرنے سے بھی ہو جاتی ہے کبھی, کسی اور کو دیکھا خواب میں اور سمجھا کہ زیارت ہوئی. نہیں, وہ تو بات ہو گئی نا کہ حدیث مبارکہ سے بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی زیارت ہوتی ہے. کسی کی دعا ہو سکتی ہے جیسے ماں باپ کی یا شیخ کی, اور زیارت کے بعد زندگی تبدیل ہو جائے. ہاں ایسا بھی ہو سکتا ہے بالکل, ماضی کے نیک عملوں کی وجہ سے زیارت نصیب ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا, بھائی وہ تو پھر سوال کا جواب نہ ہو نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کر رہا ہے تو پھر تو اس کی زندگی فرائض کے اوپر گزرے گی, ورنہ تو تھوڑی فرائض پہ گزر سکتی ہے, ورنہ پھر تھوڑی مطلب. اچھا آخری پاسبلٹی, ٹھیک ہے نا, جس کے بعد کلاس کو بند کرنا ہوگا, بہت دیر ہو گئی ہے. آخری پاسبلٹی کیا ہے, اس کے لیے آپ کو ایک واقعہ سناتے ہیں. ٹھیک ہے نا, ایک بہت بہت زبردست یعنی بہت ہی زیادہ اونچے درجے کے بزرگ تھے, ان کا نام تھا, ہمارے حضرت یہ واقعہ اکثر سناتے ہیں اور دوسرے مشائخ سے بھی پتہ لگتا ہے کہ یعنی ان کے بزرگ کے بارے میں, ان کا نام تھا حضرت بابو جی عبداللہ رحمۃ اللہ, بابو جی عبداللہ. ٹھیک ہے نا, یہ پنجاب میں کہیں کسی گاؤں میں رہتے تھے. تو ان کی زندگی جو تھی وہ ایک تو خود 100% سنت پر تھی, لیکن اس کے علاوہ ان کو نبی علیہ السلام کے اوپر درود پڑھنا جو ہے نا یہ بچپن سے بہت زیادہ, چھوٹے تھے تو یہ درود شریف پڑھتے رہتے تھے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں. تو ان کو ایک ایسا مقام مل گیا تھا کہ خود تو ان کو نبی علیہ السلام کی زیارتیں ہوتی رہتی تھی, لیکن ان کا ایک خاص مقام یہ تھا کہ کوئی ان سے دعا کرواتا تھا نا اگر کہ مجھے نبی علیہ السلام کی زیارت ہو جائے, تو یہ اس کے لیے دعا کرتے تھے 3 دن کے اندر اندر اس شخص کو نبی علیہ السلام کی زیارت ہو جاتی تھی. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے نا وہ بڑے لوگوں نے یہ ان کو ان سے دعائیں کروائیں اور نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی. جیسے کہ ابھی آپ نے یہاں پہ لکھا بھی کہ کسی کی دعا مل جاتی ہے تو اس سے بھی نبی علیہ السلام کی زیارت ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو بہرحال تو یہ اس طریقے سے کرتے تھے. ٹھیک ہے, 3 دن کے اندر زیارت ہو جاتی تھی. تو ایک دفعہ نا ایک ان کے قریبی تھے, ان کے پاس ایک بندہ آیا, نہیں ان کے پاس ڈائریکٹلی کوئی لڑکا آیا, اور اس نے آ کر کے نا ان سے یہ درخواست کر دی کہ میرے لیے دعا کر دیں, مجھے نبی علیہ السلام کی زیارت ہو جائے. ٹھیک ہے, تو ان کو نا ظاہر علم غیب تو نہیں ہوتا, اب یہ کتنے ہی اللہ کے ولی کیوں نہ بن جائیں, علم غیب تو نبی کو نہیں ہوتا, ولی کو کیسے ہو سکتا ہے نا. تو ان کو علم غیب تو تھا نہیں، تو ان کو پتہ نہیں تھا اس لڑکے کا، انہوں نے جو ہے نا اس لڑکے کی بات سن لی اور ہاتھ اٹھا دیے، دعا کر دی کہ اے اللہ اس کو اپنے حبیب علیہ السلام کی زیارت کروا دیجئے۔ وہ لڑکا گیا اور پھر کچھ دن کے بعد واپس آیا اور آ کر کے ان سے کہنے لگا کہ آپ نے جو دعا کری تھی نا، تو اس کے بعد مجھے نبی علیہ السلام کی زیارت تو ہو گئی، لیکن میں نے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس حالت میں دیکھا نا، وہ یہ تھی کہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ مجھ سے چہرہ پلٹ کر کے کھڑے ہوئے تھے اور مجھ سے ناراض کھڑے ہوئے تھے، ناراضگی کے عالم میں کھڑے ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات مجھے سمجھ میں ہی نہیں آئی، آپ سے پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ یہ کیا ہوا میرے ساتھ۔ تو انہوں نے نا پھر اس سے کچھ سوال جواب کرنے شروع کیے، اس سے اس کا عقیدہ پوچھا، تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو لڑکا تھا یہ روافض میں سے تھا، شیعہ جن کو کہتے ہیں، جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل جو ازواج مطہرات ہیں ان کے اوپر تان اور بری بری باتیں کرتے ہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ دشمنی ہے نا، تو روافض میں سے تھا یہ۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت تو ہو گئی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو رد نہیں کیا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت جو ہے وہ ناراضگی کی شکل میں ہوئی۔ تو اس بات کا جب حضرت بابو جی عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کو پتا چلا نا کہ میں نے یہ کیا کر دیا، میں نے کس شخص کے لیے دعا کر دی، میں نے آقا علیہ السلام کی کو دکھ پہنچانے کا سبب بن گیا، میں ہے نا نبی علیہ السلام کو دکھ ہوا نا ایسے شخص کے، یعنی آت ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے دیکھو کتنا لاج رکھی بات کی، اپنے ولی کی بات کی لاج رکھی کہ نبی علیہ السلام کی زیارت کروا دی، لیکن اس کے اوپر نا ان کو اتنا دکھ ہوا، اتنا روئے، اور اس کے بعد سے انہوں نے جو ہے نا وہ ہر کسی کے لیے دعا کرنے والا معمول ترک کر دیا۔ پہلے کیا ہوتا تھا، کوئی بھی آتا تھا کہتا تھا دعا کر دیتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن اب نہیں کرتے تھے اس کے بعد سے، اور پھر بہت ہی کوئی جاننے والا ہو، اس کی تحقیق وغیرہ ہوئی بھی ہو، تب اس کے لیے پھر دعا کر دیتے۔ تو بھائی نبی علیہ السلام کی زیارت کی یہ بھی صورت ہو سکتی ہے نا، کہ ناراضگی کے ساتھ بھی زیارت ہو سکتی ہے، تو فقط زیارت ہو جانا جو ہے نا یہ پھر کامیابی کی اور مقبولیت کی ضروری نہیں ہے کہ دلیل ہو۔ ٹھیک ہے، ابھی آج کل جس طرح کے حالات ہیں پاکستان میں، نامنظر اثرات کے بارے میں تحریک لبیک والوں کا پروٹیسٹ، اچھا اگر کوئی، ہاں تو عوام الناس پروٹیسٹ کرتے ہیں، اور ظاہر ہے عوام الناس کی محبت جو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خیر اور قبولیت ہوتی ہے ان کی۔ اگر کوئی کمسن بچہ کہہ دے کہ اسے نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی، جبکہ بچہ دوسرے معاملے میں جھوٹ بھی بولتا ہو، تو اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ بھائی کمسن بچہ اگر کہہ رہا ہے نا، تو اس کا اعتبار کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اس کا انکار کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں، ٹھیک ہے نا، مطلب کیوں اس کا انکار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے، تو بس اگر جھوٹ بولتا ہے دوسرے معاملات کے اندر، تو بس اس کو شرمندہ نہ کریں، ٹھیک ہے نا، اس کو اس طریقے سے پھر ڈیل کریں کہ دیکھو بچہ کتنا اچھا ہوا نبی علیہ السلام کی زیارت ہو گئی، تو تم نبی علیہ السلام سے پھر اب سچی محبت کر کر کے دکھاؤ نا، اپنے آپ کو نبی علیہ السلام کا سچا امتی بن کر کے اب تم نے دکھانا ہے، اور دیکھو اس کے لیے تم نبی علیہ السلام کی سنتوں کو سیکھو اور ان کے اوپر عمل کرو، اس طریقے سے بچے کو انکریج کر لیں، انکار کرنے کا کیا فائدہ ہوگا اس کو، ٹھیک ہے نا، یا اعتبار کرنے کا بھی کیا فائدہ ہوگا، اس کو ٹی وی پہ پھر دکھائیں گے آپ لے جا کر کے، دیکھو میرے بچے کو جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی زیارت ہو گئی، کیا مطلب، ٹھیک ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ اس کے پیچھے سب سیاست ہے اور یہ اسلام کو استعمال کرتے ہیں سیاست کے لیے، کہ ایسے بندوں کو انسان کیا کہے، بس کیا کہیں، کیا کر سکتے ہیں، بہرحال ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، جو اوپر والے ہوتے ہیں وہ کچھ اور مقصد سے بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، اور نیچے والے جو ہوتے ہیں وہ کچھ اور مقصد سے کام کر رہے ہوتے ہیں، تو نیتیں جدا جدا ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اس وجہ سے کچھ لوگ جو ہیں وہ سیاست کر بھی رہے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ بن بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی نیت جو ہوتی ہے وہ نبی علیہ السلام کی محبت ہی ہوتی ہے، تو اس ان کے ساتھ جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی محبت والا ہی، دل کا حال تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں نا، جیسے وہ بریلوی عوام کے بارے میں ہمارے کابرین کیا کہتے ہیں کہ ان کے عوام کی بخشش ہو جائے گی، لیکن ان کے علماء کو ڈبل عذاب ہوگا، کیونکہ وہ جان بوجھ کر کے اپنے عوام کو گمراہ کرتے ہیں، لیکن جو عوام الناس ہیں وہ تو نبی علیہ السلام کے نام کے اوپر اپنی جانیں دے رہے ہوتے ہیں، ہے نا، تو عوام کا معاملہ الگ، اوپر والوں کا معاملہ الگ، تو بھائی یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، انفارچونیٹلی جھوٹ اور دھوکہ جو ہے وہ جگہ موجود ہے، لیکن جو ادھر والے لوگ جو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی دین کو دے سیاست پہ، وہ کون سے اللہ کے ولی ہیں، وہ کون سے نیک ہیں، ہے نا، وہ بھی تو دھوکے پہ دھوکا، ایک کے اوپر ایک دھوکے پہ دھوکا ہی چل رہا ہوتا ہے سارا کا سارا ان کا بھی معاملہ، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے بہت ساری تفصیلات ہوتی ہیں ان چیزوں کے اندر، ٹھیک ہے. میسج آتے ہیں، ایسا کرو کہ 9 لوگوں کو میسج کرو، نہیں تو برا ہوگا. ان میسیجز کو فوراً ڈیلیٹ مارنا چاہیے، ہے نا، کہ اگر ان کو 9 لوگوں کو فارورڈ نہیں کرو گے تو برا ہوگا نا، تو ان کو فوراً ڈیلیٹ کر دینا چاہیے اور بالکل بھی ان کو آگے فارورڈ نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. کیونکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا کہ کسی میسج کو آگے فارورڈ نہ کرنے کی وجہ سے جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ برا ہو جائے. کسی اور کو دیکھا خواب میں اور نہیں، چلیں ٹھیک ہے. بس یہاں پہ کلاس ختم کرتے ہیں، کافی دیر ہو گئی اس وجہ سے. بس عربی میں ایک دو دعائیں پڑھ لیتے ہیں، کر لیتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ انہیں کو قبول فرما لے. سبحان ربی العلی الوهاب، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد المبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. ربنا ولا تحمل علينا اسما كما حملته على الذين لنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اے اللہ ہماری تمام غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اے اللہ ہمارے ساتھ عافیت کا معاملہ فرما. اے اللہ عفو درگزر کا معاملہ فرما. اے اللہ جو کچھ پڑھا گیا، اے اللہ اس کو ہم سے قبول فرما. اے اللہ اس میں سے جو خیر ہے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو غلطی کوتاہی ہو گئی، اپنی رحمت سے ہم سب کو معاف فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.